الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا سورة النساء کی آیت نمبر 51 اس آیت پر بیان چل رہا ہے دو چار ہفتوں سے کہ اے نبی کہ آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا یعنی تورات اور انجیل دی گئی جو جبت اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں اپنی کتاب کو چھوڑ دیا انہوں نے اور کافروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ مسلمانوں سے زیادہ سیدھے راستے پر ہیں اس پر بیان چل رہا ہے دو تین ہفتوں سے کہ کافروں کی چند خوبیوں کو دیکھ کے یہ کہنا کہ وہ سیدھے راستے پر ہیں یہ بھی کفر ہے اور غلط ہے. آج بھی بہت سے مسلمان من حیث القوم غیر مسلموں کی تعریف کرتے ہیں. من حیث القوم کسی فرد واحد کی تعریف کرنا وہ تو جائز ہے, کسی میں بھی اچھی صفات ہو سکتی ہیں, کسی غیر مسلم میں بھی ہو سکتی ہیں, لیکن من حیث القوم کسی غیر مسلم قوم کو اچھا سمجھنا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نظر میں ایمان کی ویلیو نہیں ہے, ایمان کی اہمیت نہیں ہے. آپ کی نظر میں جس چیز کی اہمیت ہوگی تو آپ تو اسی کو ترجیح دیں گے. تو اگر ایمان کی اہمیت ہوگی تو آپ ایمان والوں کو اچھا کہو گے, اگر ایمان کی اہمیت نہیں ہے تو آپ غیر مسلموں کو اچھا کہو گے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ وہ لوگ آپ کو اچھا نہیں کہتے. آج کسی کا فون آیا, غیر مسلم تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا. کوئی بھی غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے تو میں اس سے ذرا ان کے مذہب کے بارے میں پوچھتا ہوں. تو انہوں نے بتایا کہ وہ میرا بیان سنتے بھی ہیں, یہ والا بھی سنیں گے. میں نے ان سے پوچھا کہ جب آپ غیر مسلم تھے تو آپ کے کیا تبصرے ہوتے تھے مسلمانوں کے بارے میں؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے بھی اور باقی جتنے بھی غیر مسلم ہیں سب کے تبصرے مسلمانوں کے بارے میں نیگیٹو ہوتے ہیں. اسلام کے بارے میں بھی نیگیٹو, مسلمانوں کے بارے میں بھی نیگیٹو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی نیگیٹو, منفی. بالاتفاق سب ایک ہی بات کرتے ہیں. وہ کہنے لگے مذاق بھی اڑایا جاتا ہے مسلمانوں کا, بپتیاں گسی جاتی ہیں. میری زیادہ لمبی بات نہیں ہوئی, دوبارہ کسی وقت تفصیل سے بات کروں گا. میں نے کہا مثلا مسلمان کا کیا مذاق اڑاتے ہیں؟ انہوں نے کہا داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں, مسلمانوں کے لباس کا مذاق اڑاتے ہیں, کیا پہنتے ہیں یہ. تو حالانکہ مسلمانوں کے پاس غیر مسلموں کا مذاق اڑانے کی بہت سی چیزیں ہیں. اگر مسلمان مذاق اڑانے پر آ جائیں تو مسلمانوں کے پاس مذاق اڑانے کے لیے مواد کم نہیں ہے. لیکن مسلمان کیوں نہیں اڑاتا؟ اللہ نے قرآن میں کہا لا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم, کہ تم ان کے کو اس طرح سے برا کہو گے علی طلاق تو نتیجے میں جواب میں وہ تمہارے رب کو بھی برا بلا کہیں گے. تو دنیا کو یہ شو کیا جاتا ہے دنیا کے سامنے کہ مسلمان برے ہیں. ایک بات آپ کو بتاؤں, فیس بک پہ کبھی آپ کمنٹس پڑھیں نا سعودی عرب کے بارے میں, لوگوں کے اکثر کمنٹس اچھے نہیں ہوتے. عربوں میں اگر ایک برائی ہوگی اسے بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے بیان کیا جاتا ہے, حالانکہ اس برائی کا ریشو عربوں میں 0.001% ہوگا. لیکن چونکہ عرب کی نسبت اسلام کی طرف ہے تو ان کی 1% برائی کو بھی بہت زیادہ اچھالا جاتا ہے. میں سعودی عرب گیا تو کسی نے مجھے بتایا کہ سعودی عرب میں لڑکوں سے بدکاری کا ریشو بہت زیادہ ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. سعودی عرب میں یہ ریشو بہت کم ہے, بہت کم ہے. اگر یوں کہا جائے نا دنیا میں سب سے کم یہ ریشو سعودی عرب میں ہے تو شاید یہ غلط نہیں ہوگی یہ بات, دوسرے ملکوں میں زیادہ ہے. لیکن وہ جو بہت کم ہے
جیسے کہا جاتا ہے نا سفید کپڑے پر ایک دھبا بھی فوراً نظر آتا ہے, تو وہاں اگر وہ کم ریشو بھی اگر ہے نا تو وہ ہونے کو بہت زیادہ اچھال کے بیان کیا جاتا ہے, بہت زیادہ اچھال کے بیان کیا جاتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ مسلمان کو ہر ہر اچھا میں نے ان سے ایک بات پوچھی, میں نے کہا کہ وہ کیا اسلام کے بارے میں وہی دہشت گرد ہیں بم پھاڑتے ہیں, تو باپ دیکھو کیسی عجیب سی بات ہے. میں نے کہا اس وقت بم کہاں پھٹ رہے ہیں, زیادہ تر مسلمان ملکوں میں پھٹ رہے ہیں بم, من حیث القوم جو پیٹا جا رہا ہے مسلمان ملکوں کو پیٹا جا رہا ہے. عراق میں کس کی شامت آئی ہوئی ہے مسلمانوں کی, شام میں کون پٹ رہا ہے بم, کس کون برسا رہا ہے, ان کے اتحادی برسا رہے ہیں, برس تو ہم پہ رہا ہے بم, افغانستان میں کس پہ برس رہے ہیں بم, برسانے والا کون ہے. یہ بالکل ایسے ہے جیسے ہم بچپن میں ایک کامیڈی ڈراما آیا کرتا تھا 50-50, ہم چھوٹے بچے تھے تو ہمارے گھر میں تو ٹی وی تھا نہیں, تو ہمارے ایک رشتے دار تھے پڑوس میں ہی رہتے تھے, ہم وہاں جا کے 50-50 دیکھتے تھے جا کے, وہ بڑا عجیب مزاحیہ پروگرام تھا, پتہ نہیں آتا ہے نہیں آتا. تو اس میں ایک چیز دکھائی تھی وہ مجھے یاد آ گیا, جب بھی میں یہ سنتا ہوں نا مسلمان دہشت گرد ہوتے ہیں بم پھاڑتے ہیں اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, تو اس میں یہ دکھایا گیا کہ ڈیفینس کا ایریا ہے, پولیس والے کھڑے ہوئے ہیں تلاشی کے لیے کہ کوئی بم لے کے اندر نہ جائے, جو بندہ آ رہا ہے اس کی خوب تلاشی ہو رہی ہے کہ اس کے پاس کوئی اسلحہ تو نہیں ہے, پستول تو نہیں ہے, بم تو نہیں ہے. تو ایک آدمی ٹیکسی پہ توپ رکھ کے لایا, ٹھیک ہے نا, ٹیکسی میں آ رہا ہے اور ٹیکسی کے اوپر کیا رکھی ہوئی ہے, پوری توپ, اس کی اتنی بڑی نال, پوری توپ رکھ کے لا رہا ہے وہ. اب پولیس والے چیک کر رہے ہیں گاڑی کو ہر طرف سے کہ اس میں کوئی بم یا بندوق تو نہیں ہے, توپ کو بھی چیک کر رہے ہیں چاروں طرف سے کہ یہ توپ کے اندر تو نہیں کچھ چھپایا ہوا, نہیں یاری میرا خیال ہے بات, یعنی توپ کا تو تصور ان کے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ بھائی جس ایریے میں بم لے جانا منع ہو, پستول لے جانا منع ہو, تو وہاں اتنی بڑی توپ رکھ کے کون لائے گا. تو وہ توپ کی یہ حیثیت نہیں کہ اس میں نال ہے, وہ کہہ رہی ہے یہ بھی کوئی مشین ہے, تو اس میں بھی چیک کر رہے ہیں کوئی بم تو نہیں رکھا ہوا, مختلف ہر لحاظ سے چیک کر لیا, جاؤ بھائی کلیئر ہے, اور وہ توپ جا رہی ہے ڈیفینس کی. بعض چیزیں اتنی کھلی ہوتی ہیں, اتنی کھلی ہوتی ہیں کہ وہ نظر نہیں آتی. یعنی مسلمان کی جیب سے اللہ نہ کرے کوئی گرنیڈ نکل آئے, یہ شب بارات کا پٹاخا نکل آئے, وہ پکڑا جائے گا, اور آپ کے جو بم 32,000 ٹن وزنی بم جو آپ کے جہاز پھینک رہے ہیں وہ کسی کھاتے میں ہی نہیں آ رہے. کل ایک ڈاکٹر صاحب نے مجھے بتایا, ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا اپنے بچے کو لے کر گیا, تو ڈاکٹر صاحب ہیں انہوں نے مجھے بتایا ایک پیشنٹ آیا خسرے کا جس کی عمر ہوگی 22-23 سال. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ خسرے کی بیماری تو بچپن کی ہوتی ہے, اتنی عمر میں کسی کو خسرہ نکلاؤ یہ ہم نے نہیں دیکھا. خسرہ تو سنا ہوگا نا اپنے بچوں کو خسرہ نکلتا ہے اور اس طرح بیماری ہے, بڑوں کو پہلی دفعہ دیکھا ہے. ڈاکٹر صاحب نے کل کی بات ہے انہوں نے کہا کہ ہم حیران ہیں, ایسی ایسی بیماریاں آ رہی ہیں اور ایسی عمروں میں جا کے ہو رہی ہیں کہ ہماری عقل خود حیران ہے. انہوں نے کہا چیچک کی بیماری شروع ہو گئی ہے, حالانکہ چیچک تو ختم ہو چکی ہے. انہوں نے کہا خسرہ اور چیچک ان لوگوں کو ہو رہا ہے جن کو حفاظتی ٹیکے لگ چکے ہیں, اور بھی انہوں نے چند بیماریوں کے نام بتائے. میں نے کہا یہ کیوں ہو رہی ہیں, آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ انہوں نے بتایا آپ کے پڑوسی ملک افغانستان میں جو امریکہ نے بم پھینکے ہیں وہ ایسے ہتھیار, ابھی ایک بم ایسا پھینکا ہے ابھی تورا بوڑا کے پہاڑوں میں, ایٹم بم کے بعد سب سے زیادہ تباہی والا بم وہ ہے, یعنی اس کے کیمیائی اثرات ہوتے ہیں پوری فضا میں پھیلتے ہیں. اس کے بعد جو نمبر ہے وہ کس کا نمبر ہے, اس بم کے بعد ایٹم بم کا نمبر ہے. یعنی ایٹم بم کے بعد جو سب سے زیادہ خطرناک بم ہے نا, جو ہوا میں ایسی گیسز کرتا ہے جس سے بیماریاں پھوٹتی ہیں, اس بم کا انہوں نے نام بھی بتایا مجھے یاد نہیں ہے, وہ والا بم ابھی افغانستان میں امریکہ نے غاروں کو ختم کرنے کے لیے, جو تورا بورا میں غار بنے ہوئے تھے, سرنگیں بنی ہوئی تھی, وہ سرنگیں کو ختم کرنے کے لیے استعمال کیا اس. او بھائی تم سرنگیں ختم کرنے کے لیے انسانیت کو کیوں ختم کر رہے ہو, اس کا کوئی اور طریقہ نہیں ہو سکتا. لیکن وہی بات ہے کہ جس کے ہاتھ میں میڈیا ہے وہ صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح کر کے پیش کر دے, اور جن کی بات صحیح ہے ان کے پاس نہ تو میڈیا ہے اور نہ وہ میڈیا کے استعمال کو جائز سمجھتے ہیں, وہ وہی پرانے مرے ہوئے طریقے استعمال کر رہے ہیں کہ آپ نے ایک بیان دیا, چار آدمیوں میں وہ بیان کیا, اب اس بیان کو واٹس ایپ پہ جاتے جاتے 6 مہینے لگیں گے, اس کو فیس بک پہ جاتے جاتے 6 مہینے لگیں گے, پھر جب 6 مہینے بعد وہ فیس بک پہ پہنچے گا تو فیس بک کے خلاف 6000 فتوے اس وقت آ چکے ہوں گے. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں پھر اس میں ویڈیو آڈیو کے اختلاف, کہ ویڈیو لانا جائز ہے کہ آڈیو لانا جائز ہے. تو میرے بھائی ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے. ہمارا جو سیٹ اپ چل رہا ہے نا, یعنی جہازوں کے دور میں ہم سفر کس پہ کر رہے ہیں؟ گدھے پہ کر رہے ہیں, اور جنگ جیتنے کی کوشش میں لگے باتیں کر رہے ہیں کہ ہم اگلا مستقبل کس کا ہے؟ ہمارا ہے. کچھ بھی نہیں ہوگا, ہو ہی نہیں سکتا. بیٹھے رہو آرام سے, پیڑے کھاؤ بیٹھ کے. یہاں پہ ایک عالم سے کسی نے سوال کیا, وہ ان عالم نے مجھے بتایا, ان نے بڑا اچھا جواب دیا. انہوں نے ان عالم سے کسی نے سوال کیا کہ ٹیلی ویژن پر ایک شخص آ رہا ہے, لوگوں کے نظریات کو بہت خراب کر رہا ہے, گمراہ کر رہا ہے, اور بہت زیادہ اسلام کی غلط تشریح کر رہا ہے, وہ تو آپ اس موضوع پر بیان کریں پلیز. انہوں نے کہا میرے پاس فالتو ٹائم نہیں ہے, میں بیان نہیں کروں گا. انہوں نے کہا کیوں بیان نہیں کریں گے؟ انہوں نے کہا وہ کام کر رہا ہے ٹی وی پہ آ کے, اور میرے پاس جو لوگ آئیں گے وہ ٹی وی دیکھتے ہی نہیں ہیں, ان کو اس کے نظریات کا علم ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, تو میں اپنا ٹائم کیوں ضائع کروں؟ انہوں نے کہا وہ ٹیلی ویژن میں کام کر رہا ہے, وہ یونیورسٹی کے لوگوں میں کام کر رہا ہے, اس کے پاس جو پلیٹ فارم ہے کام کرنے کے لیے, وہ لوگ الگ قسم کے لوگ ہیں, اور میں مسجد میں جس موضوع پر بیان کروں گا اس میں وہ لوگ ہی نہیں ہیں جو اس کی باتیں سن رہے ہیں. اس میں تو وہ علماء کے پاس بیٹھنے والے لوگ, تبلیغ میں جانے والے لوگ, ان کا یہ موضوع ہی نہیں ہے, تو میں اس موضوع پر کام کیوں کروں؟ بالکل صحیح جواب دیا, مجھے ان کا جواب یہ بہت پسند آیا. تو میں نے ان مولانا صاحب سے کہا, میں نے کہا پھر آپ ٹی وی میں آ کے کیوں نہیں کام کرتے؟ انہوں نے کہا آنے نہیں دیتے, آیا تو میرے خلاف فتویٰ آ جائے گا حرام, کہ یہ کیا کر رہے ہیں. تو وہ تو جو باطل ہے نا وہ تو بھرپور استعمال کر رہا ہے, اور ہمارے ہاں جو استعمال ہے نا دینداروں میں, اس پر کئی دفعہ بیان کر چکا میں, اس کو چھیڑوں گا نہیں ابھی دوبارہ اس موضوع کو, کہ دیندار لوگوں کو سنبھلنے کی ضرورت ہے, دیندار لوگوں کو سنبھلنے کی ضرورت ہے, بیدار ہونے کی ضرورت ہے. مقابلے کے لیے جس سست رفتاری کے ساتھ چلا جا رہا ہے نا, آپ ٹی وی کا استعمال نہ کریں, آپ واٹس ایپ کا فیس بک کا ہی بھرپور استعمال کر لیں, اسی کو آپ زیادہ سے زیادہ علماء کے ایسے کلپس آپ چلا دیا کریں کہ نظریاتی اصلاح ہو لوگوں کی, ورنہ یہ میدان ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا. لوگ مرتد ہو رہے ہیں, کافر ہو رہے ہیں, اور اسلام کی اتنی غلط, آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فیس بک پہ کیا کیا مواد شایع ہوتا ہے, اس میں ہمارے لوگ کرتے کیا ہے, فیس بک کے خلاف ایک ہڑتال کر دیں گے. تو بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جو الزامات معاذ اللہ نقل کفر لگے ہیں, اس کے جوابات بھی تو ہیں نا, اس جوابات کو آپ کیوں نہیں شائع کر دیتے, اس کے آپ دلائل سے جواب کیوں نہیں دے دیتے, آپ اس پہ ویڈیو آڈیو کلپ بنا کے کیوں شائع نہیں کر دیتے؟ وہ کام نہیں ہوگا. تو وہ مجھے کہنے لگے, وہ جو غیر مسلم مسلمان ہوئے, میں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پہ سب سے بڑا اعتراض یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا سب کے پاس ایک ہی اعتراض ہے کہ اتنی بڑی عمر میں ایک نو عمر لڑکی سے شادی کیوں کی. اب ایک اس کے جوابات تو بہت علماء نے دیے, میں بھی دے چکا ہوں, میں بھی اس, میں نے کہا میرا پھر میٹر گھومتا ہے تھوڑا تھوڑا, ٹھیک ہے. میں نے کہا اس کا ایک جواب ہے خاندانی, ایک تو وہ جواب جو علماء دیتے ہیں, کچھ جواب میں نے بھی دیے ہیں. اصل جواب پتہ ہے کیا ہے؟ جب کوئی الٹی بات کرے بولو یہ کام تو میں بھی کروں گا, اس کو جواب میں کیا بولو؟ جب کوئی آپ سے کہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی, میں کر نہیں رہا ہوں, میں کر نہیں رہا ہوں, لیکن اگر مل گیا تو کر بھی لوں گا. تو بھائی بڑی عمر میں اگر چھوٹی لڑکی آپ کو شادی کے لیے مل رہی ہے تو آپ کر لینا. تو میں نے کہا کسی گورے کو ملے وہ کرے گا, فوراً کرے گا وہ, اگر نہیں کر رہا تو بیوقوف ہے وہ, جب اتنا اچھا رشتہ تمہیں مل رہا ہے تو کیوں نہیں کر رہے بھائی تم؟ اعتراض اس لڑکی پہ کیا جائے گا کہ تم اتنی بڑی عمر کے آدمی سے شادی کیوں کر رہی ہو. نہیں یاری بات سمجھ میں. تو یہ اعتراض محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ مت کرو, ان کو تو اچھا رشتہ مل گیا, آپ حضرت عائشہ بالی ہوئی رخصتی ہو کے آ گئی, تو حضرت عائشہ پہ کرو یا ان کے والد پہ کرو کہ ان کے والد نے اپنی بیٹی کے لیے اتنی بڑی عمر کا انتخاب کیوں کیا. تو جب آپ حضرت عائشہ سے اعتراض کرو گے یہ, تو حضرت عائشہ اگر زندہ ہوں تو وہ کھرا کھرا جواب دیں گی آپ کو. فرماتی ہے میرے لیے اس کائنات میں اس سے بہتر رشتہ کوئی تھا ہی نہیں, تھا ہی نہیں. پوری زندگی وہ تو اس پہ اتنا خوش رہی ہیں, ان کو تو امہات المومنین کی فہرست میں وہ داخل ہوئی اس بنیاد پہ کہ سید الانبیاء کی زوجہ ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو یہ کوئی بات ہے اعتراض ہے بیٹھ کے فضول فضول کرتے رہنا بیٹھ کے بات, اور خود ان کے ہاں حساب کتاب کیا ہے, زنا کرتے ہیں وہ 90-90 سال کے 80-80 سال کے بڈھے دوائیں کھا کے 15-15-13-13 سال کی لڑکیوں سے زنا کرتے ہیں وہ. تو جو قوم یہ عیاشی کر رہی ہے اس کو تو حق ہی نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ انگلیاں اٹھائے. اصل بات یہ ہے کہ آپ جس ماحول میں رہتے ہیں نا اس میں آپ کو دوسرے کے کلچر کو سمجھنا آپ کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. میں ایک صاحب کا بیان سن رہا تھا, جاوید احمد غامدی صاحب جو بڑے مشہور ہیں, انہوں نے انکار کیا ہے کہ حضرت عائشہ کی شادی 9 سال کی عمر میں نہیں ہوئی تھی. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ محترم کا میں نے ویڈیو کلپ سنا, انہوں نے بتایا کہ یہ بات ہی غلط ہے کہ حضرت عائشہ کی شادی 9 سال میں, بلکہ حضرت عائشہ کی شادی ہوئی تھی 17 سال کی عمر میں. آگے اس پہ دلائل قائم کیے, دلائل کیا دیے تھے اس کا خلاصہ بتاتا ہوں. میں یہ بس کر رہا ہوں کہ جو اس ماحول میں بیٹھا ہے نا برے ماحول میں, اس کو اچھے ماحول کی رسمیں اور اچھے لوگوں کی رسم و رواج کیا ہوتی ہے وہ سمجھ میں آتی نہیں ہے اس کے. تو محترم نے اعتراض یہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھلا 9 سال کی لڑکی سے نکاح کیوں کریں گے؟ پھر آگے خود ہی ایک چیز کریٹ کی ہے کہ وہ حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تنہائی دور کرنی تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کوئی گھرداری کے لیے کوئی خاتون آئے, تو گھرداری کے لیے 9 سال کی لڑکی تھوڑی چاہیے ہوگی, وہ تو 17-18 سال کی چاہیے ہوگی, اس لیے 17-18 سال میں شادی ہوئی تھی. اب دیکھو یہ کیا عجیب سی ایک بات ہے. پھر انہیں بتایا کہ 9 سال کی لڑکی کو تو نکاح کی ویسے بھی ضرورت نہیں ہوتی, حالانکہ جاوید احمد غامدی صاحب اگر مسلمانوں کا ماضی اٹھا کے دیکھیں, اسلاف کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں, تو اس زمانے میں صرف اسلام کے آنے سے پہلے نہیں, اسلام کے آنے سے پہلے بھی, اسلام کے آنے کے بعد بھی, اور صدیوں تک مسلمانوں کا کلچر یہ رہا ہے کہ نابالغ لڑکی کی شادی نابالغ لڑکے سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور نابالغ لڑکی کی شادی بالغ لڑکے سے, یہ مسلمانوں کا تواتر سے کلچر چلا آ رہا ہے, پہلے ہوا کرتا تھا ایسے. اب ہم جس ماحول سے گزر رہے ہیں تو ہماری سمجھ میں یہ باتیں اس لیے نہیں آتی کہ ہمارا ایک ماحول ہم نے کریٹ کر لیا ہے, اب ہم اس ماحول کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. لہذا ہم کیا کر رہے ہیں کہ اسلام نے جو ایک ماحول دیا تھا نا, اب اس کو تبدیل کرنے میں لگے ہوئے ہیں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, بھائی اسلام ہی کو چھوڑ دو, یہ والا اسلام تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ نابالغ بچی کی شادی, یہ کون سا اسلام ہے؟ 13 سال کی عمر میں شادی, نابالغ بچی کی شادی, یہ کون سا اسلام ہے بھائی؟ تو وہ اسلام سے بدگمان ہو کے کیا کرتے ہیں, اسلام چھوڑ دیتے ہیں. بعض لوگ جو اسلام نہیں چھوڑنا چاہتے وہ پھر کیا کرتے ہیں, اسلام کو تبدیل کر دیتے ہیں کہ یہ غلط ہے, ایسا نہیں ہے, یہ جو صحابہ میں رواج تھا, یہ جو اسلاف اور تابعین تبع تابعین میں رواج تھا, یہ تو ان کا اپنا ذاتی عمل تھا, اسلام نے کہیں بھی یہ نہیں سکھایا. تو اسلام تو سیکھو گے آپ صحابہ اور تابعین سے, جو وہ کر رہے ہیں وہی تو اسلام تھا. اسلام کی تو ڈیفینیشن ہی ہے جو صحابہ تابعین نے کیا وہ اسلام ہے, آپ تھوڑی جو 15ویں صدی میں آپ جو پیش کر رہے ہو وہ اسلام ہے. اسلام کی تو وہی تشریح معتبر ہے جو صحابہ اور تابعین نے کی اپنے عمل سے اپنے قول سے. تو وہ جو صاحب مجھے کہہ رہے تھے نا کہ یہ غامدی صاحب کا کلپ دکھایا کہ انہوں نے یوں کیا انہوں نے یوں کیا, میں نے کہا بھائی یہ اس ماحول میں پیدا ہوئے ہیں, یہ یونیورسٹیوں میں لیکچرار رہے ہیں, ان کو یونیورسٹیوں کا ماحول پتا ہے, ان کو جو اسلام کا اوریجنل ماحول ہے وہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں. میں نے کہا آؤ آج بھی گاؤں دیہاتوں میں جاؤ, جو شہری زندگی سے آشنا نہیں ہے وہاں جاؤ, آج وہاں ایجوکیٹڈ لوگ بھی اپنی بچیوں کی شادیاں نوعمری میں کر دیتے ہیں, صرف جاہل لوگوں کی بات نہیں کر رہا میں, پڑھے لکھے لوگ بھی کر دیتے ہیں. ہاں جس تعلیم کے ساتھ ماحول بھی آیا ہو باہر کا ان کی سمجھ میں نہیں آتا, وہ تو تعلیم کے بغیر بھی اگر باہر کا ماحول آ گیا تو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا. اسلام میں نابالغ بچی کی شادی بھی جائز ہے, نابالغ لڑکے کی شادی بھی جائز ہے, رخصتی بلوغت کے بعد ہوگی, رخصتی صحیح نہیں ہے شادی نابالغ بچی کی بھی. یہ چاروں ائمہ کا اس پر اتفاق ہے, نہ اس میں اہل حدیث کا اختلاف ہے, نہ اس میں بریلوی کا, نہ دیوبندی کا, یہ اتنا پکا ڈھکا مسئلہ ہے کہ اسلاف میں 1400 سال کے عرصے میں آپ کو ایک عالم بھی ایک مفتی بھی ایسا نہیں ملے گا جس نے یہ فتویٰ دیا ہو کہ اسلام میں نابالغ بچی کا نکاح جائز نہیں ہے. اختلاف اس میں ملے گا کہ اگر نکاح کرا دیا تو کیا بلوغت کے بعد وہ لڑکی نکاح ختم کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی. نہیں یاری بات میرا خیال ہے. تو باپ دادا نے اگر نکاح کرایا ہے تو لڑکی نکاح ختم نہیں کر سکتی. باپ دادا کے علاوہ اگر کسی نے نابالغ بچی کا نکاح کرا دیا تو بلوغت کے بعد لڑکی کو نکاح ختم کرنے کا اختیار ہوگا, وہ اس نکاح پہ ایگری ہے یا نہیں ہے یہ اختیار ہوگا اس کو. نکاح منعقد بہرحال ہو جائے گا, لیکن باپ یا دادا نے اگر نکاح کرایا تو بلوغت کے بعد لڑکی کو نکاح کا اختیار نہیں رہے گا. اب یہاں لوگ شور مچاتے ہیں کہ بھئی نکاح تو وہ ہوتا ہے جو اپنے اختیار سے ہو, اپنی خوشی سے ہو, اپنے ساتھی جیون ساتھی سلیکٹ کیا جائے, پھر جس کی طرف میلان ہو اور یہ ہو وہ فلانا ڈمکانا. نہیں یاری میرا خیال ہے باسو بھائی, نکاح اس لیے نہیں ہوتا, یہ بنیاد ہی غلط ہے. نکاح اس لیے ہوتا ہے کہ ایک اچھی لڑکی کو ایک عدد اچھا مرد چاہیے جو اس کو زندگی بھر تحفظ دے سکے. بالغ ہونے کے بعد لڑکی میں شعور آ جاتا ہے تو شریعت کہتی ہے اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہوگا. بالغ ہونے سے پہلے لڑکی میں شعور نہیں ہے تو لڑکی کے باپ میں شعور ہے تو شریعت کہتی ہے کہ آپ اس کے لیے اچھے دام اپنے لیے اچھے داماد کا انتخاب کرو, اچھے شوہر کا اس لڑکی کے لیے انتخاب کرو. اور اس کی وجہ فقہا یہ بیان کرتے ہیں کہ عین ممکن ہے بلوغت کا آپ نے انتظار کیا تو یہ اچھا رشتہ آپ کے ہاتھ سے کہیں نکل نہ جائے. آپ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی تو پروفیسر صاحب کی کیسے سمجھ میں آئے گی. اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ کی بلوغت کا انتظار کرتے اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ بدل جاتا تو کیا اس نقصان کی قیامت تک کبھی تلافی ہو سکتی تھی جو حضرت ابو بکر حضرت عائشہ کو فائدہ پہنچانا چاہتے تھے, کیا وہ اس نقصان کی تلافی ہو سکتی تھی؟ حضرت ابو بکر نے 6 سال کی عمر میں امی عائشہ کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا دیا اور 9 سال لڑکی کے کم سے کم بلوغت کی عمر ہے, یہ تو سائنسی تحقیق بھی کہتی ہے, کم از کم لڑکی 9 سال میں بالغ ہو جاتی ہے. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قسمت تھی کہ آپ 9 سال میں بالغ ہو گئیں. تو 9 سال میں بلوغت ہوئی, فوراً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی رخصتی کر دی. تو یہ حضرت عائشہ کے بھی فائدے میں گئی ہے یہ چیز, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا فائدہ ہوا. نبی کو کیا کیا فائدے ہوئے اور امت کو کیا کیا فائدے ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فائدہ یہ ہوا اور اس کے واسطے سے امت کو بھی فائدہ ہوا. سب سے بڑا فائدہ یہ کہ عورتوں میں پیغمبر نہیں آتے, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی آخری ہیں, آپ کے بعد تو نبوت کا دروازہ ویسے بھی بند ہو گیا. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسٹڈی میں حضرت عائشہ کو بچپن سے لایا گیا ہے تاکہ یہ نبوت کی چھاؤں میں پلیں, اور اللہ نے کام ان سے کون سا لینا ہے, پیغمبروں والا, تو بالکل نہج نبوی کے مطابق ان کی تربیت ہونی چاہیے. ایک ایج ہوتی ہے, دیکھو لوگ کیوں کہتے ہیں کہ جب بیٹی گھر میں آئے تو خاندان کیوں اچھا تلاش کرتے ہیں لوگ, کیونکہ پتہ ہے کہ یہ اثرات لے کر آئے گی. نہیں یاری میرا, آج کسی نے بھی, ہم گاڑی میں آ رہے تھے نا, وہ سلمان بھائی بیٹھے ہوئے, انہوں نے بڑا دلچسپ واقعہ سنایا. وہ واقعہ یہ سنایا کہ ایک آدمی کا کسی چودھری یا بادشاہ کی بیٹی سے نا اس کی کئی سیٹنگ ویٹنگ ہو گئی, تو بھاگ گئی وہ بیٹی گھر سے, پروگرام بنا لیے تم بیٹا, یعنی اس خاتون سے کہا کہ لڑکی سے کہا بادشاہ کی شہزادی یا کوئی چودھری صاحب کی بیٹی تھی کہ فلاں واقعے پہ بھاگ جانا. پرانے زمانے کی بات ہے, گھوڑوں کا دور تھا, تو وہ اپنی گھوڑی پہ بھاگ گئی لڑکی گھر سے, اپنی گھوڑی پہ لڑکی بھاگ گئی, اپنی ذاتی گھوڑی تھی, پالی ہوئی تھی اس نے. جب بھاگی ہے تو نہر کے کنارے پہ آ کے نا, وہ چھوٹی سی نہر تھی, لیکن وہ گھوڑی چونکہ شاہی ماحول میں پلی ہوئی تھی اس سے وہ نہر بھی پار نہیں ہو رہی تھی, تو پکڑے گئے, یعنی پھنس گئے وہاں پہ. تو وہ بندے نے کہا کہ بھائی یہ گھوڑی کو پار کراؤ یہ دریا. تو لڑکی نے کہا کہ یہ میری گھوڑی ہے پلی ہوئی, یہ دریا, یہ چھوٹا سا یہ نہر ہے, یہ پار نہیں کر سکتی کیونکہ اس کی ماں بھی پار نہیں کر سکتی تھی. یعنی یہ گھوڑی کی جو نسل ہے نا, جو اس کی امی تھی گھوڑی, وہ بھی چھوٹے موٹے یہ نہریں پار نہیں کر سکتی تھی. تو اس نے کہا میں تمہیں نہیں رکھ سکتا, فوراً واپس جاؤ. اس کو بھگا دیا واپس, میں نہیں تمہیں لے کے بھاگ رہا. کیوں بھائی پوچھا گیا کیوں نہیں لے کے بھاگ رہے؟ انہوں نے کہا بھائی دیکھو اس گھوڑی کی اماں نے جو کام کیا تھا گھوڑی بھی وہی کر رہی ہے. اس کا مطلب کہ آج بھی یہ میری جو ہونے والی بیوی گھر سے بھاگی ہے تو اس کی بیٹی میں بھی یہ اثرات آئیں گے, وہ بھی بھاگے گی گھر سے. سب جگہ ایسا نہیں ہوتا لیکن اثرات تو آتے ہیں نا والدین کے اور ماحول کے, ماحول کے اثرات تو آتے ہیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں اور عورتوں میں نبی بھی نہیں آتا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری گھریلو زندگی ہے اس کو اچھی طرح سمجھنا, اس کو محفوظ کرنا, پھر آگے دین کی تبلیغ اور دعوت کا کام کرنا, اس کے لیے ضروری تھا کہ ایسی لڑکی ہونی چاہیے جو بچپن سے کہاں پلی ہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں. باقی جتنی بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پہلے ایک ماحول میں پل کے آئی تھیں, ٹھیک ہے وہ بہت نیک تھیں بہت کچھ تھا مگر وہ بالکل نبوت کے سائے میں نہیں بچپن سے پلی ہیں. وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا 6 سال سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں آئیں اور بلوغت ہوتے ہی کس کی کسٹڈی میں چلی گئیں پوری زندگی. اب اس میں کہا جا سکتا ہے کہ زمانے جاہلیت کے اثرات کو ذرہ برابر بھی حضرت عائشہ نے قبول نہیں کیا. پیغمبر نے تو اس لیے قبول نہیں کیا کہ ان کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے, باقی پیغمبروں کے علاوہ اللہ کسی کی ذمہ داری نہیں لیتے, ان کو اسباب سے اس پروسیس سے گزارنا پڑتا ہے. کیا کریں کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی بات بھائی, پیغمبر کے علاوہ تو کوئی بھی ہوگا وہ تو ماحول کا اثر لے گا, کچھ اثرات پرانے ہوں گے کچھ نئے والے ہوں گے, مل ملا کے تھوڑا سا چلے گا حساب. تو لیکن حضرت عائشہ کا کیا ہے, بالکل بھی کوئی اثرات نہیں پرانے, اس لیے کہ اتنی نوعمری میں آ گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ. تو لہذا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو علم تھا اور آپ کی جو صفات تھیں وہ خاص طور پہ خواتین کے لیے وہ ایسے ہی ہیں جیسے نبی کو فالو کرنا. اسی وجہ سے یاد رکھو فقہ حنفی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اقوال کو دوسرے صحابہ سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے. فقہ حنفی جو ہے نا اس میں حضرت عائشہ کی باتوں کو اور ان کے ہر جگہ نہیں لیکن بہت ساری چیزوں میں حضرت عائشہ کے اقوال کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے. جو ہم وتر 1 رکعت نہیں پڑھتے 3 پڑھتے ہیں, کیوں؟ حضرت عائشہ کی حدیث ہے وتر 3 رکعتیں ہیں. ہم کہتے ہیں جو گھریلو زندگی ہے وہ کس نے زیادہ غور سے دیکھی ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. وتر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پڑھا کرتے تھے؟ گھر کے اندر پڑھا کرتے تھے. اور بہت ساری باتیں ہیں, میں کوئی بھی وتر اور 1 رکعت 3 وتر کے پڑھے نہیں کر رہا یہاں پہ, وہ 1 رکعت کی بھی روایتیں ہیں 3 کی بھی ہیں, پھر فقہا کی اپنی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں کہ کس کی دلیل زیادہ مضبوط ہے, وہ ایک الگ ٹاپک ہے. تو نکاح میں اگر کسی کا بنیادی مقصد ہی عیش و عشرت ہے اس کو تو یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی, کہیں گے یہ تو ظلم ہے. لیکن نکاح میں تو بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں, بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں, تو ان مقاصد میں دین بھی ہے ایک مقصد. ایک انگریز خاتون نے 3-4 سال پہلے کی بات ہے مجھ سے پوچھا, اسکائپ پہ بات چیت ہوئی, وہ اسلام لانا چاہتی تھی. اس نے کہا اسلام میں میرے لیے سب سے بڑی رکاوٹ یہ چیز ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 سال کی عمر میں ایک نو عمر لڑکی سے نکاح کیوں کیا, یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا. میں نے کہا مجھے آپ بتاؤ, آپ کرسچن ہو؟ ہاں جی میں کرسچن. میں نے کہا آپ حضرت عیسیٰ کو نبی مانتی ہو؟ ہاں مانتی ہوں. میں نے کہا اگر اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود ہوتے اور آپ کی بیٹی کی عمر ہوتی 15 سال 14 سال اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو نکاح کا پیغام بھیجتے اور آپ کو دل سے یقین بھی ہے کہ یہ اللہ کے وہی پیغمبر ہیں جو اشارہ کرتے تھے تو مردے زندہ ہو جایا کرتے تھے, جن کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا, جو کلمۃ اللہ ہیں جو قرب قیامت میں نازل ہوں گے, تو میں نے کہا کیا اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دے دیتی ان کو؟ گوروں میں ایک بات ہے سچ بولتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اکثر گورے مسلمان کیا کرتے ہیں ٹوپی کرا دیتے ہیں گھما دیتے ہیں بات. اس نے کہا دے دیتی میں رشتہ, میں دے دیتی اگر حضرت عیسیٰ کا, وہ حضرت عیسیٰ کو کیا کہتے ہیں نہیں جیزز, ہاں ان کا رشتہ آتا ان کا پیغام آتا تو میں دے دیتی. بھائی وہ شخصیت بھی تو دیکھی جائے گی نا. تو میں نے کہا ہماری نظر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام حضرت عیسیٰ سے زیادہ ہے, تو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتا اس کو اس پر اعتراض ہوگا, جو مانتا ہے اس کو اس پر اعتراض نہیں ہوگا, وہ کہے گا حضرت ابو بکر نے اس پوری زندگی میں اس سے بہتر فیصلہ کبھی کیا ہی نہیں. نہیں یاری میرا خیال ہے بات. اور پھر نبی کی بات نہیں ہے, اسلامی تاریخ میں اور بھی بہت سے ایسے واقعات ہیں. بعض دفعہ کسی بزرگ سے, ابھی یہ جو مولانا شیر علی شاہ صاحب کا انتقال ہوا ہے 2 سال پہلے. بہت بڑے بزرگ تھے، اللہ والے بزرگ تھے. میرا خیال ہے 65 یا 70 سال ان کی عمر تھی، اور ان کی جو دوسری وائف تھی ان کی عمر 16 یا 17 سال ہوگی، سیکنڈ وائف کی عمر. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ تو بھائی سوال تو اس لڑکی اور اس کے ابا سے کرو نا جا کے. تو ابا کہہ رہے ہیں بھائی مجھے اتنے بڑے بزرگ مل رہے ہیں، ٹھیک ہے میں نے کر دی. اور اگر پھر ان کے انتقال کے بعد ان کی قبر سے خوشبو آتی رہی ہے کئی ہفتوں تک، حتیٰ کہ میرے ایک دوست نے بتایا، کہہ رہے میں ان کی جگہ پہ گیا جہاں بیٹھ کے وہ وضو کرتے تھے وہاں سے بھی خوشبو آ رہی ہے، جہاں وہ آرام کیا کرتے تھے وہاں سے بھی خوشبو آ رہی ہے. یعنی اتنا اللہ نے ان کو مقام دیا ہے کہ ان کی قبر سے بھی خوشبو. تو میں نے کہا لوگوں کو بتاؤ، میں نے کہا اگر یہ 16 سال کی عمر میں انہوں نے لڑکی سے 16 سال لڑکی سے شادی کر لی، اگر یہ اللہ کی نظر میں کوئی برا کام کیا ہوتا تو یہ تو عیاشی میں آتا نا، پھر تو خوشبوئیں کیوں آ رہی ہوتی ان کی قبر سے. اسی طرح عرب کے جو بڑے بڑے بادشاہ ہیں، عرب کے جو رائل فیملی سے جن کا تعلق ہے، وہ 70-70 سال کے بھی بوڑھے ہوتے ہیں تو بھی 16-16 سال کی لڑکیاں ان سے شادی کر لیتی ہیں. وہاں بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ عرب عیاش ہیں. میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ بات آپ اس لڑکی کو سمجھاؤ نا جو 16 سال کی جو 70 سال کے بوڑھے سے شادی کر رہی ہے، ترس اس پہ آ رہا ہے نا. یہ بالکل وہ مثال ہو گئی کہ ایک آدمی بنس روڈ پہ نہاری کھا رہا ہے، مرچیں ڈالی بھی اس نے، نیمبو نچوڑا ہوا اس نے، اور جناب وہ جب نہاری کھاتا ہے تو ناک بھی بہ رہی ہے اس کی اور بڑے وہ ہل رہا ہے دائیں بائیں. اب آپ کو اس پہ ترس آیا، یار یہ بیچارہ کتنا ظلم ہے، اور جو بنس روڈ والے ہیں وہ کتنے ظالم ہیں کہ یہ چیز کھلا رہے ہیں کہ جس سے ناک بھی بہہ رہی ہے، اور جناب یہ نیمبو بھی ہے اور مسالہ بھی ہے اور یہ بھی. تو آپ بنس روڈ کے مالک کے پاس گئے، وہ نیاری والے کے، آپ نے بولا یار تم پبلک کو یہ چیزیں کیوں کھلا رہے ہو؟ وہ 2 منٹ کے لیے ایک جگہ نہیں بیٹھ پا رہا بیچارہ، کبھی یوں ہل رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ٹیشو سے ناک صاف کر رہا ہے، کبھی یوں کر رہا ہے، کبھی ایسے کر رہا ہے. تو وہ جواب میں کہے گا بھائی میں نے نہاری میں کچھ بھی نہیں ڈالا، میں نے یہ 5-6 چیزیں اس کے سامنے لا کے رکھ دی ہیں، یہ مرچیں بھی ہیں، یہ سرکہ بھی ہے، یہ ادرک ہے، یہ لیمن ہے، ابھی اپنی مرضی سے اس میں نچوڑ نچوڑ کے نچوڑ نچوڑ کے اور اس کو چٹپٹا بنا رہا ہے. میں نے جو نہاری لا کے رکھی ہے نا وہ تو سادہ ہوتی ہے نا، مرچیں ورچیں اور یہ سب چیزیں تو الگ سے ڈالی جاتی ہیں. تو یہ باقاعدہ پیسے دے کے یہ چیزیں کھانے آیا ہے یہاں پہ، اور اگر میں اس کے سامنے سے نیمبو اور یہ سرکہ ہٹا لوں اٹھ کے غصے میں بھاگ جائے گا. تو کیا خیال ہے، جواب ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ کہ مطلب یہ ٹینشن آپ کو ٹینشن لگ رہی ہے، یہ ٹینشن اس نے خود پالی ہے، اس کو اس ٹینشن میں مزہ آ رہا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ بھائی جو عرب کی رائل فیملی سے جن کا تعلق ہے، بڑے بڑے کروڑ ارب پتی شہزادے، ان سے ایک 16 سال کی لڑکی اگر شادی کر رہی ہے ٹینشن پال رہی ہے تو آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ اپنی خوشی سے ٹینشن پال رہی ہے، اس کو پتا ہے کہ وہ آپ سے شادی کر کے اتنے مزے میں نہیں رہے گی، وہ 70 سالہ رائل فیملی والے بوڑھے سے شادی کر کے زیادہ مزے میں رہے گی. اس کو شاہی پروٹوکول ملے گا، اس کو بنگلہ ملے گا، اس کو بہت کچھ ملے گا، اس کو عزت ملے گی. اس کو ایک بیٹا پیدا ہو گیا نا اس کا، ہو سکتا ہے وہ سعودی عرب کا کنگ ہو یا کنگ منسٹر تو ہوگا. میں نے کہا آپ سے شادی کرے گی تو کیا پیدا ہوگا اس کو پتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ جوان ہو ٹھیک ہے، 20-30-25 سال کے جوان ہو، لیکن اس کو پتا ہے کہ میں شادی کروں گی تو مجھے وہ فیسلٹیز نہیں ملیں گی، تو وہ کچھ چیزوں سے دستبردار ہو جاتی ہے. اس لیے نکاح کا معاملہ اللہ نے ایسا رکھا ہے کہ بھائی دونوں ہر آدمی اپنا فائدہ دیکھتا ہے اس میں. تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا اگر آپ کو بھی مل جائے 90 سال کی عمر میں کوئی 16 سال کی لڑکی کر رہی ہو آپ سے، دھوکہ نہ دو اس کو، بیوقوف بنا کے نہ کرو کسی سے شادی، بتا دو میں 90 کا ہوں. اگر بتانے کے لیے منہ میں دانت اور پیٹ میں آنت ہے تو بتا دو میں 90 کا ہوں، عمر نہیں چھپاؤ، دھوکہ نہیں دو، پھر بھی کر لے تو میں نے کہا بہت اچھی بات ہے. لیکن وہ نہیں کرے گی آپ سے، ایک صورت میں کرے گی، آپ کے اندر کوئی ایسے گٹس ہوں. جیسے لوگ کیا کرتے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں لوگ، دیکھتے ہیں کہ اب دیکھو صرف عمر زیادہ ہونا یہ بھی ایک عیب ہے، لیکن ایک کروڑ پتی لڑکی ایک غریب خاندان میں جائے گی تو یہ بھی تو اس کے لیے عیب ہے یا نہیں؟ اس پہ تو گورے اعتراض نہیں کرتے، اس پہ تو اعتراض نہیں کر رہے کہ مسلم معاشرے میں ایک مالدار لڑکی کی شادی غریب سے کیوں ہو رہی ہے، کوئی اعتراض نہیں کرتے وہ. حالانکہ یہاں اتنا غلط ہو رہا ہے کہ جب ماردار لڑکی جاتی ہے کسی غریب خاندان میں تو پھر وہ جاب کرنی پڑتی ہے اس کو اپنے خرچے پورے کرنے کے لیے، پھر وہ جاب کر کے خود بھی کھا رہی ہے اور اپنے میاں کو بھی کھلا رہی ہے. میرے پاس تو فون آتے رہتے ہیں نا، میں کہتا ہوں بھائی، میں ایسی خاتون کہتا ہوں اپنے میاں سے طلاق لو، کہ نہیں طلاق لیں گی تو پھر اس سے بھی جائیں گی ہم. یعنی اگر ہم نے طلاق لے لی یا ہم یا اس رشتے کا انکار کر دیتے تو یہ بھی نہ ملتا. ابھی میاں تو ہے, ایک خاتون کا فون آیا, کہنے لگی میں کما کے اپنے میاں کو بھی کھلاتی ہوں, اپنے سسرال ساس سسر کو بھی, دیوروں کو بھی کھلا رہی ہوں, میری تنخواہ سے پل رہے ہیں وہ. یہ کوئی صحیح شادی ہوئی ہے؟ تو میں نے کہا آپ نے شادی کی کیوں یہاں پہ؟ کہنے کوئی رشتے ہی نہیں آ رہے تھے, مجبوراً کی ہے یہاں پہ, کیونکہ میرے والد نہیں ہے, میں یتیم ہوں. تو میرے خاندان والوں نے پکڑ کے کر دی, بولے بھائی تمہارا تو بڑا مسئلہ ہے, کون کرے گا, ذمہ داری کر لو. تو میں نے کہا کہ اب آپ پچھتا رہی ہے تو ان سے طلاق لیں, کہیں اور شادی کریں. تو انہوں نے کہا طلاق یافتہ سے شادی کون کرے گا؟ میں نے کہا آپ جاب کر رہی ہو, اتنے لوگ ہیں آپ کے آفس میں جو جاب کر رہے ہیں, برسر روزگار ہیں, انہی میں سے کسی ایک سے کر لیں شادی. تو انہوں نے کہا سب حوث کی نگاہیں ڈالنے کے لیے تیار ہیں, نکاح کرنے کے لیے کوئی بھی تیار؟ بولو بھائی نہیں. حوث دوستی لگانے کے لیے تیار ہیں, عزت داؤ پہ لگا دو, سب تیار ہیں دوستی کے لیے, شادی کے لیے تیار نہیں. تو اب اس خاتون نے اسی مکھنچو کے ساتھ جو گزارا کر رہی ہیں, تو ظاہر ہے اس میں اتنے عیب ہیں, لیکن لوگ پھر بھی کیا کہیں گے؟ بھائی میں نے بھی اس کو مشورہ دیا کہ پھر گزارا ہی کرو اس کے ساتھ, میں نے بھی مشورہ ہی دیا, میں نے کہا طلاق نہ لینا, ادھر کی رہیں گی نہ ادھر کی, کہیں کوئی بھی نہیں کرے گا شادی. ہم تو 10 سال سے بیانات کر رہے ہیں, ان پبلک میں بھی کوئی تیار نہیں ہو رہا, جو ہمارے آپ لوگ ماشاءاللہ اتنے نیک لوگ ہیں, یہ تیار نہیں ہو رہے. تو زیادہ تر تو وہ لوگ ہیں جو سن نہیں رہے بات, تو تیار ہی نہیں ہوتے, ان کے مسائل ہی ختم نہیں ہو رہے, ان کو ابھی تک سمجھ میں ہی نہیں آ رہا. تو میں نے کہا کہ آپ نہ لیں, آپ اسی کے مکھنچو کے ساتھ گزارا کریں. کیونکہ ایک بات اس خاتون نے ایسی زبردست کہی کہ مجھے اس خاتون کی عظمت پہ بڑا رشک آیا, اور ابھی میرے پاس اس کا نمبر نہیں ہے کہ آپ مجھے کہیں کہ بھائی مجھے رابطہ, 2 سال پرانی بات ہے. ہاں کیا ہمیں دیں, ہم ذرا بات کرتے ہیں, مجھے پتہ ہی نہیں کریں گے, دم بم نہیں ہے آپ لوگوں میں, اللہ معاف فرمائے معذرت کے ساتھ, گستاخی معاف. تو مجھے اس خاتون نے ایک بڑی زبردست بات کہی, اس نے کہا کہ اگر میں طلاق لے لوں گی نا اس سے, ابھی ایک شوہر کا نام ہے, لوگوں کو بتایا میرڈ ہے, اس کا شوہر ہے, تو لوگ اتنا تنگ نہیں کرتے, جب پتا چل جائے گا نا اس کو ڈیورس ہو گئی ہے, تو جو تھوڑی بہت عزت ہے وہ بھی داؤ پہ لگ جائے گی, اس سے غلط نظروں سے دیکھنے والوں کی تعداد بڑھ جائے گی. تو اب اس کو اپنا مفاد نظر آ رہا ہے کہ بھائی جیسا مرضی مصیبت عذاب مجھے مل گیا, سسرال عذاب مل گیا, مگر میرے دین کا فائدہ ہے اس میں, دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اپنی تنخواہ اتنی تو ان کو کھلا رہی ہے, اگر طلاق لے لے گی تو سارے پیسے اس کے ہو گئے نا, لیکن وہ آخرت کی خاطر کہ اگر میں نے طلاق لی تو میرے لیے اپنی عزت کی حفاظت کرنا مشکل, کیونکہ وہ بھی انسان ہے, جب ہر طرف سے اس کو لوگ دوستیاں لگانے کی کوشش کریں گے تو اس کے دل میں بھی برے خیالات آ سکتے ہیں, حلال ذریعہ ختم ہو گیا تو حرام کی طرف اس کے بھی قدم جا سکتے ہیں. تو میں نے کہا دیکھو کیسی سمجھدار عورت ہے, اور تو وہ کیوں گزارا کر رہی ہے؟ اس لیے کہ بھائی اس کو اپنا مفاد اسی میں نظر آ رہا ہے. ایسی بہت ساری ہیں, طلاق نہیں لیتی, گزارا کرتی ہیں, شوہر زانی ہے, چرسی ہے, ہیروئنچی ہے, کہ بھائی نہ ہونے سے یہ ہونا بہتر ہے. تو ایسے ہی بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی عورت کہتی ہے اس کی عمر زیادہ ہے, مگر جو مجھے کم عمر مل رہے ہیں وہ میرے ان میں زیادہ عمر والا عیب نہیں ہے, لیکن دوسرے عیب ہیں ان میں, اور ایک زیادہ عمر کا مجھے مل رہا ہے, اس میں عمر تو زیادہ ہے, ایج ڈفرینس بہت ہے, مگر دوسری خوبیاں اس میں زیادہ ہیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبی تھی نبوت, اس نبوت سے بڑھ کر دنیا میں کسی میں کوئی خوبی ہو ہی نہیں سکتی. تو اگر حضرت عائشہ اور ان کے والد نے دیکھا کہ بھائی نبوت تو کہیں مل ہی نہیں سکتی, نبی کے بعد تو کوئی نبی نہیں آئے گا, تو یہ کیسے ممکن نہیں ہے کہ بھائی وہ اپنا نکاح کا پیغام نہ بھیجے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو نکاح کیا نا, تیسری یا چوتھی شادی حضرت عمر نے کی, وہ حضرت علی کی بیٹی تھی ام کلثوم, وہ بھی بہت نو عمر تھی, 14 یا 15 سال ان کی عمر ہوگی, اور حضرت عمر تھے خلیفہ راشد, عمر بھی زیادہ تھی. حضرت عمر نے پیغام بھیجا حضرت علی کی بیٹی کے یہاں, سمجھ آ رہی ہے؟ ایج ڈفرینس دیکھیں, عمر کا فرق کتنا ہے, کافی فرق تھا. تو حضرت علی نے انکار کر دیا, اور یہی ریزن پیش کی کہ آپ کی عمر میری بیٹی سے بہت زیادہ ہے. تو حضرت عمر نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم میرا مقصد نکاح سے خواہش نفس پوری کرنا نہیں ہے, کیونکہ آپ کی بیٹی, اس کے نانا کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں چاہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا رشتہ مضبوط ہو جائے, اور کوئی نیت نہیں ہے میری. حضرت عمر نے اپنی بیٹی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تاکہ نبی سے رشتہ, حالانکہ پہلے سے رشتہ تھا, حضرت دوسری تیسری پشت میں حضرت عمر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جا کے ایک ہی ہو جاتے ہیں, وہ بھی قریشی, یہ بھی قریشی, وہ بھی ہاشمی, یہ بھی ہاشمی, بہت قریبی رشتہ تھا. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی کا نکاح بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تاکہ سسرالی رشتہ بھی مضبوط قائم ہو جائے. اور پھر حضرت علی کی بیٹی کو نکاح کا پیغام بھیجا, حضرت علی نے انکار کر دیا کہ آپ کی عمر زیادہ ہے, تو فرمایا اللہ کی قسم میرا مقصد خواہش نفس نہیں ہے, میرا مقصد صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری مضبوط کرنا ہے. تو حضرت علی نے قبول کر لیا, سمجھ میں آ رہی ہے بات, قبول کر لیا کہ بھائی یہ اچھی ریزن ہے. تو قبول کیوں کیا؟ کیا حضرت عمر کو خوش کرنے کے لیے؟ بھائی مفاد تو اپنی بیٹی کا دیکھا ہوگا نا, یہ دیکھ کر کہ بھائی اگر یہ اپنی رشتہ داری میرے سے مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو میرا بھی تو مفاد اس میں ہے کہ میری عمر سے رشتہ داری اور زیادہ مضبوط ہو جائے, مجھے بھی تو عمر جیسا نہیں ملے گا. کیا کریں یار, کاش آپ لوگ وہاں ہوتے, یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتے تو آپ کی سمجھ میں بات آتی. تو حضرت علی نے بھی یہی سوچ کے نکاح قبول کیا ہوگا نا کہ خلیفۃ المسلمین ہے, عمر بن الخطاب ہے, تو مجھے میری بھی تو رشتہ داری مضبوط ہو جائے گی. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا ہم دیکھتے ہیں, وہ کوفہ میں نکاح کرتے تھے کثرت سے, تو وہ نکاح جب کرتے تھے نا بہت کثرت سے. اب یہ چیزیں ہمارے دور کے سمجھ میں کی نہیں ہے, آپ سمجھائیں گے لوگ کہیں گے پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہے ہیں, ممبر بیٹھ گئے عجیب سی باتیں کر رہے ہیں یار. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے 70 سے زیادہ شادیاں کی ہیں. آپ لوگ نہیں کرنا, ماحول کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پہلے کسی سے پوچھ لیا کریں. پوری بات جب تک میں کمپلیٹ نہ کر لوں نا, آدھی بات اٹھ کے کوئی نہ جائے. حضرت حسن نے کتنی شادیاں کی ہیں؟ 70 سے زیادہ. ظاہر ہے یہ طلاق کے بغیر ممکن نہیں ہے, تو ایک وقت میں تو آپ 4 رکھ سکتے ہیں نا. حضرت حسن کی عادت تھی ایک وقت میں 4 نکاح اور ایک وقت میں 4 بیویوں کو طلاق, پھر دوبارہ شادی کرتے تھے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا, کیونکہ حضرت علی کے بیٹے تھے, غصہ آیا کوفہ کے. حضرت علی کوفہ میں تھے, دار الخلافہ کوفہ تھا. حضرت علی کوفہ کی جو سب سے بڑی مسجد ہے نا, جو جس پہ حضرت علی جمعہ کا خطبہ دیا کرتے تھے, وہاں گئے, مسجد میں لوگوں کو جمع کیا, کوفہ کے لوگوں, لوگوں سے کہا یا اہل کوفہ لا تزوج الحسن فإنها مطلاق, تم لوگ اپنی بیٹی کا رشتہ دیتے کیوں حسن کو؟ کیونکہ یہ طلاق دے دیتے, رکھتے نہیں ہیں یہ. اور حضرت علی کو طلاق کو برا سمجھتے تھے, طلاق ہے بھی شریعت میں ناپسندیدہ. حضرت علی اتنا برا سمجھتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 بیویاں تھیں, تو آپ کی ایک 17 باندیاں تھیں آپ کی, ایک باندی آپ کو وضو کروا رہی تھی, تو حضرت علی نے اس سے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے میں شادی کروں. دیکھو اسلام میں نکاح کی کتنی اہمیت ہے, 4 بیویاں ہیں پھر بھی حضرت علی کا دل کیا چاہ رہا ہے؟ یہ ہم لوگ ہیں جو ہندوؤں میں رہ رہے کے عجیب سے ہو گئے ہیں. ابھی تک آپ ہیں, مجھے لگ رہا ہے آپ کے چہروں سے ابھی پورے صحیح نہیں ہوئے آپ لوگ, ٹھیک ہے. خدا کے بندو, نکاح عبادت ہے, عبادت یہ کرنے کی چیز ہے, اس سے دور اللہ نے عورت کو پیدا مرد کے لیے کیا ہے, بھاگنے کے لیے نہیں پیدا کیا کہ تم خانقاہ میں جاؤ محاسبہ مراقبہ کرو اور بیٹھ کے جو ہے نا میرے اپنے دل سے عورت کو نکالو. اس پھر وہ پیدا کیوں کیا اس کو اللہ نے؟ دیکھو آدم علیہ السلام کے لیے حضرت ہوا کو پیدا کیا نا, کیا خیال ہے؟ اگر اللہ حضرت ہوا کو پیدا کرتے, خوبصورت بنا دیا اللہ نے, آدم علیہ السلام کی ان پہ نظر پڑی, آدم علیہ السلام وہاں جا کے کرتے اللہ میرے دل میں عجیب سے خیالات آ رہے ہیں, کوئی شیخ و مرشد بھیج دے تاکہ میں محاسبہ مراقبہ کر کے میرے دل سے خیالات نکلیں, یہ میرے دل میں, یہ میرا دل ان کو دیکھنے کا چاہ رہا ہے, اللہ کیا کہیں گے؟ بھائی پیدا تمہارے لیے کیا, اب تمہارا دل چاہ رہا ہے تو ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا, نکاح کرا دو. تو اللہ نے ان کا نکاح پڑھا دیا یا پیدائشی طور پہ بیوی بنا دیا, ٹھیک ہے نا. تو یہ بہت بڑا ہمارے دماغوں میں خناس بھرا ہوا ہے کہ مرد اور عورت کو ایک دوسرے سے دور رہنے کے لیے پیدا کیا, مجبوری میں ہے کہ نکاح کر لو. ایسا نہیں ہے, پیدا ایک دوسرے کے لیے کیا ہے, دل چاہتا ہے اس لیے کہ بھائی نکاح کرو اس سے اللہ کے بندو. میرے پاس لوگ کال آتی ہیں کہ مجھے ایک لڑکی سے عشق ہو گیا, میں بڑا پریشان ہوں. میں نے کہا پریشانی کی بات, شادی کرو بھائی اس سے, پریشانی کی کیا بات ہے بھائی, شادی کرو. کہہ رہے یار وہ میں کیسے کروں, میں نے کیسے کرو بھائی, نکاح کا پیغام بھیجو. کہہ رہے یار وہ تو بولیں گے تمہاری جاب ہی نہیں ہے, تو میں نے کہا ان کو بولو میری جاب نہیں ہے, میں پھر بھی کرنا چاہتا ہوں. کہہ رہے نہیں یار وہ تو, میں نے کہا دوستی کرو گے تو کر لے گی, کہہ رہے ہاں دوستی کر لے گی. میں نے کہا دوستی کے لیے بھی تو پیسے چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ یہ کیسی دوستی ہے جس میں نہ اس کو برگر کھلا رہے ہو نہ ایزی لوڈ کروا رہے ہو. جب بھی وہ پیسے مانگتی ہے, کوئی گرل فرینڈ آپ سے پیسے مانگے اور آپ نصیحتیں لکھ کے بھیج دیں, علامہ اقبال نے یہ فرمایا, قائد اعظم نے یہ فرمایا, محمد اور جناب شیکسپیئر کا یہ مقولہ ہے, تو وہ کہے گی بھائی یہ, وہ کہے گی نا کہ یہ کیا ہے بھائی. تو میں نے کہا جو اس کے طور طریقے ہیں, ایک حد تک آپ اس کے بھی گرل فرینڈ کے بھی اٹھاتے ہو جو ہے نا, اس کے خرچے اٹھاؤ گے, آپ اس کو بولو گے کہ بھائی یہ ایزی لوڈ اور یہ سب چیزیں آپ کر کے دو گے, ایک حد تک تو خرچے اٹھاؤ گے نا آپ اس کے, تو وہی آپ اس سے بولو کہ بھائی بیوی بن جاؤ تو جتنا ہو سکے گا اتنے خرچے میں اٹھا لوں گا, خود بھی تو کھاتے ہی ہو گے کچھ نہ کچھ, اور گرل فرینڈ پر تو کے خرچے پورے کرنے کا اللہ نے وعدہ نہیں کیا, اس سے تو بے برکتی ہوگی, دیوالیہ نکل جائے گا. وہ تو میں لطیفہ بار بار سنا سنا کے تھک گیا ہوں, پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ ایک آدمی گرل فرینڈ کو لے کر گیا ہوٹل پہ, ہوٹل والے سے کہتے ہیں اللہ کے نام پہ دو دودھ پتی دے دو, اللہ کے نام پہ دو دودھ پتی دے دو. کہتا ہے بھائی کیوں دو کیوں؟ اس نے کہا ایک گرل فرینڈ بھی لایا ہوں ساتھ میں. اس نے کہا اللہ کے بندے جب اتنا غریب ہے, تیرے پاس دودھ پتی خریدنے کے پیسے نہیں تو گرل فرینڈ کیوں رکھی ہوئی ہے؟ کہہ رہے رکھی جب پیسے تھے تو رکھی تھی, رکھنے کے بعد پیسے ختم ہو گئے ہیں. رکھنے کے حرام میں بے برکتی ہے, نحوست ہے, زانی لوگ ان کا دیوالیہ نکل جاتا ہے, پیسوں کی برکت ختم ہو جاتی ہے. اور نکاح میں اللہ نے وعدہ کیا ہے, وعدہ اِن یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلی. میں نے ایک دن فیس بک پہ دیکھا میرے خلاف کمنٹ, ابے یہ ہر وقت شادی کی باتیں کرتے رہتے ہیں, کمنٹ آئے ہوئے تھے, ابے یہ ہر وقت جو ہے نا, تو مجھے لکھا تو نہیں میں نے جواب, میں نے کہا ابے تو ہر وقت کیا کرتا رہتا ہے تجھے پتا ہے سارا دن ہے؟ دل چاہ رہا تھا اس کو لکھ, ابے تو جب یونیورسٹی جاتا ہے سارا دن بد نظری نہیں کرتا رہتا, ابے تو جب انٹرنیٹ پہ بیٹھتا ہے تو اس میں لڑکیوں کو نہیں دیکھتا تو, ابے تو ہر وقت یہ کرتا, ابے تو ہر وقت کوئی اور کام بھی کر لیا کر کبھی تو بیٹھ کے, ہر وقت گھسایا ہوا ہے دماغ میں. تو ابے میں تیرے دماغ سے یہ نکالنا چاہ رہا ہوں کہ تو یہ کام چھوڑ دے, حلال پہ آ جا, سمجھ آ رہی ہو؟ لیکن ابے تیری سمجھ میں آئے گا نہیں. تو غلط پہ جب آپ ڈٹے ہوئے ہو اور آپ غلط کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو تو ہم صحیح کو کیسے چھوڑ دیں بھائی؟ ہم پیسے لے کے تو بیان کرتے نہیں, یا تو ہم پیسے لے کے بیان کر رہے ہوتے نا تو ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ ہم اگر یہ کریں گے تو پبلک پیسے دینا چھوڑ دے گی. ہم تو بغیر پیسوں کے بیان کر رہے ہیں, تو بغیر پیسوں کے تو پھر بھائی اپنی مرضی سے کریں گے نا, کہ ہمیں کوئی ڈر تو ہے نہیں کہ آپ بھاگ جاؤ گے, آپ میرا گھر کیسے چلے گا, میرا خرچہ کیسے پورا ہوگا, یہ ڈر اللہ کا شکر ہے نہیں. تو اور اگر پیسے لے کے بھی کوئی بیان کرے تو پھر تو اور ذمہ داری بڑھ جاتی ہے یار. پیسے لے گا تو وہی بات بتاؤ لوگوں کے فائدے کی ہے, تو اگر کوئی بندے میں شرافت ہوگی تو وہ پیسے لے کے تو اور صحیح صحیح بات کرے گا کہ بھائی لوگ مجھے پیسے حق بات کو بیان کرنے کے دے رہے, تو وہ تو میں بتاؤں گا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنا مسئلہ نہیں ہے جتنا بنا لیا گیا ہے. بھائی رخصتی بعد میں بھی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے نا, دوستی سے بہتر ہے کہ اس دوستی کے رشتے کو کس میں بدل دیا جائے, نکاح میں. تو اللہ تو چاہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تمہیں پسند آ رہی تو ٹھیک ہے, ناجائز نہیں اس طرح جو ہے نا, اس سے اس کو رکھو اپنے پاس, خرچے نہیں اٹھا سکتے ابھی پورے پراپر طریقے سے تو کوئی بات نہیں, وہ اپنے اما کے گھر لے لو تم ادھر رہ لو, اور جو پھر ایزی لوڈ کرو, پھر اس کو پیسے دو, پھر گفٹ بھیجو, تحفے بھیجو. ایک ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ کیا ہے, وہ نوالا جو اپنی زوجہ کو کھلاتے ہو, اس سے بہتر صدقہ اللہ نے پیدا کیا ہی نہیں ہے کہ زوجہ پہ جو خرچ کر رہے ہو عبادت بن جائے گا وہی. لیکن ہم نہ ادھر کے نہ ادھر کے, عجیب سے دینداروں کی حالت دیکھ کے پریشان. بے دین آدمی تو گناہ کر کر کے وہ اپنی خواہشات پوری کر رہا ہے, اس کو تو آخرت کا ڈر ہی نہیں ہے, نہ اس کو صحت کی فکر ہے نہ آخرت کی فکر ہے. جو چرسی ہیروئنچی ہوتے ہیں اس کو صحت کی فکر تھوڑی ہوتی ہے, یعنی بس مزے کی زندگی گزارو اور کیا کرنا ہے. جو دیندار آدمی ہے وہ ڈپریشن کا مریض بن جاتا ہے, وہ پاگل ہو جاتا ہے, وہ کہتا ہے یار نہ ادھر کے ادھر جاؤ تو پھر بیان سنو کہ نظر بھی نہیں اٹھانی ہے. جب دل میں خواہش پیدا ہو تو کیا کرنا ہے, وہ فلانا والا واز 20 دفعہ پڑھنا ہے, پھر یہ کرنا ہے, پھر وہ کرنا ہے, وہ 4 دن کرتا ہے, اس کے بعد جب بھوک تو ختم نہیں ہوگی نا. او بھائی رمضان میں ہم روزہ رکھ لیتے ہیں 18-18 گھنٹے کے بھی رکھ لیتے ہیں, کیونکہ ہوتا ہے یار ابھی تھوڑی دیر میں, اگر رمضان میں آپ کو کوئی چاند اعلان ہو اور کہے کہ اس دفعہ جب پہلی کا چاند نظر آئے گا تو آپ سب نے روزہ رکھنا ہے, افطار عید والے چاند, جب عید کا چاند نظر آئے گا پھر افطار ہوگا. رکھے گا کوئی؟ ہیں بھائی؟ بھائی پورے رمضان روزہ رکھنا ہے آپ. اب جب بھوک لگے گی تو فلانی خانقاہ ہے اس میں جانا, بیان سننا, وہاں کھانے کے خلاف بیان چل رہا ہوگا اس وقت, ایک دفعہ سے فائدہ نہ ہو چھ دفعہ سننا, پھر ان سے اصلاحی تعلق قائم کرنا, پھر وہ ایک کمرے میں بند بٹھا دیں گے, وہاں محاسبہ کرنا, مراقبہ کرنا, وہ بھائی چار چھ دن سے زیادہ نہیں چلے گا. خود وہ شیخ جو ہے نا اس کا بھی ڈر ہے کہ وہ بھی کہیں, آپ کو تو وہ کہہ رہا ہو کہ یہ کرو, اور خود پتلی گلی سے جا کے کہیں کھانا کھا رہا ہو بیٹھ کے, یار میرا بھی پیٹ ہے بہت زیادہ ہو گیا برداشت. تو اسلام نیچر ہے, نیچرل دین ہے, وہ کبھی ایسی بات نہیں کرتا جو قابل عمل نہ ہو, یا قابل عمل ہو مگر لاکھوں میں کوئی ایک آدھ آدمی, ایک آدھ آدمی ایسا ہوتا ہے دنیا میں جو بھوکے رہ لیتے ہیں, ایک ایک مہینہ بھی رہ لیتے ہیں وہ بھوکے, اور پتہ نہیں وہ گلوکوز سے گزارا کر لیتے ہیں, انجیکشن سے گزارا کر لیتے ہیں. نارمل آدمی کی بات ہو رہی ہے, نارمل نہیں کر سکتا ایسے, تو نارمل یہی ہے. تو میں نے ان کو کہا وہ میں وہ کیا بات کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے. ہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نا, چار بیویاں موجود تھیں ان کی, ایک باندی تھی وہ ان کو وضو کروا رہی تھی, سترہ باندیاں بھی تھیں, باندیاں بھی حلال ہیں اسلام میں. تو کہہ رہے تھے احب ان اکون عروسا, میرا دل چاہتا ہے کہ میں نکاح کروں, میں دولہا بنوں, پورے پورے الفاظ کا ترجمہ کر دینا چاہیے, میرا دل چاہتا ہے کہ میں دولہا بنوں حضرت علی کا. تو ان کی باندی نے کہا کہ آپ امیر المومنین ہو, آپ کے لیے رشتوں کی کیا کمی, کہیں بھی پیغام بھیجیں لوگ فوراً بڑھ چڑھ کے قبول کریں گے. انہوں نے فرمایا اباد اربعین, چار موجود ہے تو کیسے کر لوں. تو ان کی باندی نے, اچھا دیکھو اگر یہ صرف خواہش نفس کی بنیاد پر ہوتا تو خواہش نفس تو باندیوں سے بھی پوری ہو جاتی ہے, کیا خیال ہے؟ اور باندیوں کے وہ حقوق اور ٹینشنیں نہیں ہوتی جو بیوی کی ہوتی ہے, بیویوں کے ساتھ عدل ہے, برابری ہے. تو پتہ یہ چلا کہ خواہش نفس ایک الگ چیز ہے, نکاح ایک الگ چیز ہے. نکاح میں عورت کو عزت ملتی ہے, باندی بنانے میں عورت کو عزت نہیں ملتی ہے. تو حضرت علی نکاح کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ کہ میری خواہش حلال طریقے سے پوری ہو, مگر پروسیس وہ ہونا چاہیے جو شریعت نے پسند کیا ہے. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے؟ پروسیس وہ ہونا چاہیے. بیوی بنا, بیوی میں بنانے میں عزت ہے اس کی, بیوی بنانے میں رشتے ملتے ہیں. سس باندیوں میں سالے تھوڑی ہوتے ہیں, بیوی میں سالے بھی ملیں گے آپ کو, سالے کہیں گے, اور آپ کا پورا وہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں, رشتے داری بڑھ جاتی ہے. شریعت چاہتی ہے رشتوں کو بڑھاؤ, آبادی, خاندان بڑا ہونا چاہیے آپ کا, تو خاندان بڑھ جائے گا آپ کا, بہت ساری چیزیں. تو ان کی باندی نے کہا کہ اگر چار قسم کے بعد ممکن نہیں ہے تو ایک کو طلاق دے دیں پھر کر لینا. تو حضرت علی نے فرمایا الطلاق قبیح اکرہہ, طلاق ناپسندیدہ چیز ہے, میں اسے پسند نہیں کرتا. یہ میں پورے واقعے اصل سنا رہا ہوں یہ بتانے کے لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق پسند نہیں تھی, اور ویسے بھی اسلام میں پسندیدہ کام نہیں. لیکن حضرت حسن کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ لوگ آ کے خود رشتے پیش کرتے تھے, ٹھیک ہے نا؟ تو وہ کیا کرتے تھے, ایک زوجہ کو تو انہوں نے رکھا, حضرت حسن نے اپنی دو بیویوں کو طلاق دی, پیسہ. اچھا حضرت حسن جب طلاق دیتے تھے نا تو ایسے نہیں دیتے تھے کہ عورت کو نقصان ہو, پھر اتنی دولت اس کو دیا کرتے تھے, اتنی دولت دیا کرتے تھے کہ وہ طلاق پہ خوش ہوتی تھی, اتنا زیادہ پیسہ دیا کرتے تھے اس کو. تو دو بیویاں تھیں, ان کو طلاق نامہ بھجوایا حضرت حسن نے, اور بہت زیادہ دولت دے کے اپنی باندی سے کہا کہ یہ طلاق لے کے جاؤ پیپر پہ, دونوں کو پکڑا دینا اور یہ پیسہ بھی دے دینا, اور دیکھنا دونوں کے تبصرے کیا ہیں. تو ایک باندی نے کہا کہ متاع قلیل فی حبیب مفارق, جس محبوب سے جدائی ہو رہی ہے اس کے مقابلے میں یہ کروڑ روپے کچھ بھی نہیں ہے, اس کو غم ہوا. دوسری جو زوجہ تھی اس نے کہا واہ واہ زبردست, ٹھیک, وہ طلاق کو بھول گئی. جو خاتون طلاق نہیں لینا چاہتی نا اپنے چور سے اور آپ دینا چاہتے ہیں, اللہ نہ کرے ایسا کریں آپ, لیکن اگر کوئی اپنی بیوی سے جان چھڑانا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ شرافت سے کام ہو جائے, چیک تھما دیں, بولیں بیگم یہ ایک کروڑ روپے کا چیک رکھو اور میری جان چھوڑو. اگر کوئی خطرناک بیوی ہے ایسی, اچھی بری بیویوں کو جا کے نہیں چیک میں پڑھانا شروع کر دیں اللہ کے بندو, تو دیکھو وہ فوراً کہے گی ٹھیک ہے, ایک کروڑ سے اس کو اتنی چیزیں آئیں گی. ایک دن تک تو چیک سمجھ میں نہیں آئے گا اس کے نا, جب سمجھ میں آنا شروع ہوگا کہے گی تین پوری ہونی چاہیے طلاقیں, ایک بھی کم نہ ہو اس میں سے. تو پیسہ ایسی چیز ہے, بعض خواتین کے میرے پاس فون آتے ہیں میاں طلاق نہیں دے رہا بڑا ظالم ہے, تو قرآن نے اس کا کیا حل بتایا اگر شوہر طلاق نہ دے رہا ہو تو کیا کیا جائے؟ بعض عورتیں ہوتی ہیں شوہر سے جان چھڑانی مشکل بن گئی ہے, وہ لیکن وہ ظلم ایسا بھی نہیں ہوتا کہ وہ اس کو سمجھا سکیں، عدالت تو پھر گواہ مانگتی ہے نا، گواہ نہیں ہوتے ان کے پاس. تو میں ان کو مشورہ دیتا ہوں، میں کہتا ہوں بھائی تو قرآن میں اللہ نے پہلے بتا دیا ہے، قرآن میں اللہ نے کہا ولا فلا جناح علیہما فیما افتدت بھی، عورت شوہر سے جان چھڑانا چاہتی ہے، اس کے دل میں شوہر کی نفرت ہے، بالکل بھی اس کو شوہر پسند نہیں ہے. بعض چیزیں ہوتی ہیں، بعض دفعہ شوہر میں کوئی قصور نہیں ہوتا لیکن پھر بھی وہ عورت کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، صحابہ کے دور میں بھی ہوا ہے کہ وہ محبت کا ریشو بالکل زیرو ہو جاتا ہے، پھر زندگی گزارنا مشکل ہو جاتی ہے. اب آپ بتاؤ، ایک میاں کمرے میں پیشاب کرتا ہو، لیٹرین میں نہ کرتا ہو، اس کی بیوی کیسے گزارا کرے گی؟ ایسے واقعات بھی آتے ہیں، شوہر صاحب اٹھ کے، اتنی تمیز نہیں ہے، ایسے خاندان میں شادی ہو گئی کہ اسی کمرے میں پیشاب کر دیتا ہے، وہ کہہ رہا صبح اٹھ کے صاف کر لوں گا میں. اب وہ بیچاری عورت کیسے گزارا کرے گی اس کے ساتھ؟ کہہ رہی کوئی بات نہیں بیگم، صبح پوچھا لگا لوں گا، وہ فنائل ولائل مار دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. تو میں نے اس خاتون، میں تو چھوڑے ابھی، میں اس کو کس نام سے سیو کیا وہ چھوڑے رہنے دیں، خیر. تو اس کا طریقہ جو قرآن نے بتایا ہے وہ بہت آسان ہے. قرآن نے کہا کہ بھائی شوہر کو پیسوں کی لالچ دے کے طلاق پہ آمادہ کر لو، پیسوں کی آفر دو. اب جو لوگ طلاق نہیں دیتے اور عورت چاہتی ہے طلاق لینا، قرآن نے بہتر حل کیا بتایا ہے؟ ہوتا کیا، عدالت میں اس کے خلاف کیس کر دیتے ہیں، وہ ڈر کے بھاگ جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، عدالت میں نہیں آتا، عدالت یک طرفہ فیصلہ کر دیتی ہے، مفتیان کرام کے فتوے آ جاتے ہیں کہ یہ کل عدم کھلا ہے، لوگ کہتے ہیں یار یہ کیا ہے بھائی، ہم تو بس اسی کو مان لیتے ہیں. تو بھائی جو پہلے قرآن نے حل بتایا اس کی طرف تو آؤ نا، پہلے اس کو پکڑو، آرام سے شرافت سے بٹھاؤ اس کو، اس کو بولو بھائی تم پیسے لے کے جان چھوڑ دو. اب خواتین کہتی ہیں ہمارے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ تو خاتون اکیلی تو نہیں ہے نا، پورا خاندان ہے، پورا خاندان اس کے ساتھ تعاون کرے. زکوٰۃ کے ذریعے بھی عورت کی مدد کی جا سکتی ہے، اگر وہ غریب ہے زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے کہ بھائی شوہر کو بٹھائیں لڑکی کے خاندان کے کچھ لوگ، بولیں یار تم ایک لاکھ روپے لے لو، دیکھ لیں اچھا چلو ایک لاکھ دس لے لو، ڈیڑھ لے لو، دو لے لو، ہوتے ہوتے ریٹ بڑھائیں اور اس پہ ذہنی دباؤ ڈالیں، وہ ایک وقت آئے گا مان جائے گا. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، ہم نے لوگوں کے دلوں میں مال کی لالچ رکھی ہے. جب پیسے کا سنے گا تو آرام سے چھوڑنے پر آ جائے گا وہ. اور خاندان والے لڑکی کے سب رشتے دار تعاون کریں لڑکی کے ساتھ، تھوڑے تھوڑے پیسے سب پہ ڈال دیں، بھائی تم اتنے دو گے، تم اتنے دو گے، وہ ڈیوائڈ کر کے اس طرح آسانی سے جان. وہ مرد کے لیے تو وہ پیسے لینا حرام ہوگا، کیونکہ اس پر تو لازم تھا نا کہ اگر وہ ظلم کر رہا ہے تو وہ طلاق دے، لیکن نہیں دے رہا تو پھر یہی طریقہ ہے، اس کے لیے حرام ہے. لیکن اسی سے فقہاء نے مسئلہ نکالا ہے کہ رشوت لینا ہر صورت میں ناجائز ہے لیکن رشوت دینا مجبوری میں جائز ہے. اب عورت جو اپنے میاں کو یہاں پیسے دے رہی ہے، جو رشتے دار دے رہے ہیں، یہ اس لیے نہیں دے رہے کہ یہ حلال تھے، اس کے لیے تو حرام ہے پیسے لینا، لیکن یہ اس لیے دے رہے ہیں کہ بھائی اگر ہم نہیں دیں گے تو ہم پہ کیا ہوگا، ظلم ہوگا، ہماری بچی کی زندگی تباہ ہوگی. تو اس لیے رشوت دینا، اگر آپ اپنے جائز حق کے لیے رشوت دینا چاہتے ہیں تو دے سکتے ہیں. آپ جاب کے مستحق ہیں، آپ کو نہیں مل رہی جاب، جو پیسے دے رہا ہے اس کو مل رہی ہے حالانکہ اس کے نمبر کم ہیں، تو یہاں آپ کے لیے رشوت دینے کی اجازت ہے. اس لیے کہ آپ دوسرے کا حق مارنے کے لیے نہیں بلکہ اپنا حق لینے کے لیے. کنٹینر آپ کا پھنسا ہوا ہے کسٹم پہ، مال آیا، جو پیسے دے رہے ہیں ان کے کنٹینر نکل رہے ہیں آپ کے پھنسے ہوئے، اور آپ اس کی وجہ سے پورے ہی پھنسے ہوئے ہیں. تو بھائی ٹھیک ہے، پھر آپ مقصد آپ کا رشوت دینے سے حرام نہیں ہے، آپ کا مقصد ہے کہ جو میرا جائز ہے کہ وہ تو مجھے ملے نا. تو میں بتا رہا تھا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جب نکاح کثرت سے کیے، ہاں تو وہ ایک خاتون کہنے لگی، ایک بیوی کہنے لگی بڑا پیسہ ہے بھائی، وہ تو خوش ہو گئی. دوسری نے کہا کہ بھائی یہ تو بڑا، جس محبوب سے جدائی ہو رہی ہے وہ اس کی ویلیو زیادہ ہے، یہ پیسہ کچھ بھی نہیں ہے. تو باندی نے آ کے دونوں کی رپورٹ پیش کی، تو حضرت حسن نے اس ایک طلاق دی تھی نا رجوع کر لیا، پھر رجوع کر لیا اور کہ بھائی جو مجھے مجھ پہ پیسے کو ترجیح دیتی ہے ٹھیک ہے نا، میں اس کو رکھوں گا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عزت دار عورت اپنے شوہر سے محبت زیادہ کرتی ہے پیسے سے کم کرتی ہے. اس کی علامت یہ ہے کہ جب آپ کے پاس پیسہ ہو تو بھی خوش رہتی ہے، اگر آپ کسی وجہ سے غریب ہو گئے تو بھی آپ کے ساتھ گزارا کرتی ہے، اور اگر جیسے ہی آپ غریب ہوئے تو وہ بھاگ گئی. اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ ویسے ہی رکھنے کے قابل، بولو نا بھائی. نہیں، ایک صاحب میرے پاس آئے کہ میں پیسہ تھا تو بیوی بچے بڑے خوش تھے، اب میں بے روزگار ہو گیا، بیوی بھاگ گئی. میں نے کہا بہت اچھا ہوا، شکر ادا کرو ایسی بے وفا عورت آپ کے ساتھ بھاگ گئی. اور میں نے کہا اب دوبارہ پیسہ آئے تو اس کو لانا نہیں واپس، वो दोबारा हाथ पांव मार रहा था, उम्मीद थी उसके बाद दोबारा पैसा आएगा। मैंने कहा ये अच्छा हो गया, अल्लाह ने एक बेवफा औरत से आपकी जान छुड़ा ली। तो हजरत हसन जो थे ना वो करते थे, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु कूफा के मिंबर पे चले गए, उन्होंने कहा कि ए लोगों, हसन से अपनी बेटियों की शादियां और अपनी बहनों की निकाह मत किया करो, फइन्नहु मितलाक। ये क्या करते हैं, इन्होंने 70 शादियां ऐसे ही थोड़ी कर ली हैं, धड़ाके दे दे के किए। तो अब वही बात है, हजरत अली को तो एतराज हो रहा था ना कि भाई औरतों को तलाकें हो रही हैं, लेकिन अहले कूफा ने इसका जवाब दिया हजरत अली को, वो जवाब बिल्कुल वही था जो मैं अभी आपको जवाब दे रहा हूं कि जिस लड़की की शादी हो रही है एतराज उसको होना चाहिए ना। नहीं यारी बात समझ, भाई जिन लड़कियों को तलाक हो रही है, जब उनको पता है कि चलो शुरू में जिनकी को तलाक हुई उनको नहीं पता होगा, बाद वालियों को तो पता है ना, उन्होंने 70 शादियां तलाकें दे दे के किए, ऐसे ही थोड़ी कर ली हैं, फिर भी वो कर रही हैं, जबकि उनको पता है कि ये रखते नहीं है, तलाक दे देते हैं फिर भी कर रही हैं। इसका मतलब है उनको यकीन है कि तलाक होगी, इसके बावजूद वो हजरत हसन का रिश्ता छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। कोई क्वालिटी थी हजरत हसन में जिसकी वजह से वो करना चाहती थी, एक क्वालिटी थी वो थी जो इस मौके पर नहीं बयान हुई, वो दूसरी रिवायात में है। इस मौके पर क्या क्वालिटी बयान हुई थी वो तो अहले कूफा ने बताया हजरत अली से कि आप मना भी कर लें फिर भी हम अपनी बेटियों और बहनों का निकाह इनसे करेंगे, अगर ये हमारी तरफ पैगाम भेजें हम इंकार नहीं करेंगे इनको, क्योंकि इनका इंकार का मतलब है कि आपको नबी से रिश्तेदारी कायम करने का मौका मिल रहा था और आपने वो चांस जाया कर दिया। नबी के तो दो ही तो बेटे थे, हजरत हसन और हजरत हुसैन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद तो हजरत फातिमा से चली है, बाकी तो आपकी औलाद थी नहीं। नहीं आ रही बात समझ में, तो यही दो तो जवान हैं, अब हमारे पास नबी से रिश्ता कायम करने का और कोई ऑप्शन नहीं है। कोई बात नहीं, तलाक हो जाएगी, जब निकाह होता है ना किसी से तो आपकी जो सास है वो कयामत तक के लिए सास बन जाती है, चाहे आप बीवी को तलाक भी दे दें, तभी तो सास से कयामत तक निकाह नहीं हो सकता। जब एक दफा आप कोई औरत आपके निकाह में आ गई तो सास उसकी मां से अब आप कयामत तक निकाह नहीं कर सकते, चाहे उसको तलाक भी दे दो। मतलब पता ही चला कि जब एक दफा रिश्ता कायम हो गया तो अब हमेशा के लिए उस खानदान से आपका रिश्ता कायम हो गया। तो उन्होंने कहा कि अगर हम इनसे निकाह करते हैं तो हमारा रिश्ता किससे कायम हो जाता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और अगर इनकी औलाद हो जाती है अनजबा नजीबन तो बड़ा इज्जतदार बच्चा पैदा होता है। नहीं आ रही बात, आ रही अल्हम्दुलिल्लाह आ रही है। क्या पैदा होता है, इज्जत है। वो बाद में तलाक हो जाए कोई मसला नहीं, बता तो सकते हैं कि ये जो मेरा बेटा है इसके नाना कौन थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इज्जतदार बेटा, हमें अपने खानदान में इज्जतदार बेटा चाहिए, इज्जतदार बेटी चाहिए या इज्जतदार बेटा चाहिए। अब ये चीज समझ में नहीं आएगी आजकल के 15वीं सदी के लोगों को, क्योंकि उनका निकाह का एक ही मकसद। और फिर उस जमाने में एक खास बात यह थी कि तलाक के बाद वो कुछ नहीं होता था जो हमारे मुआशरे में हो रहा है। हमारे मुआशरे में तलाक के बाद धक्के देके निकाला जाता है, इल्जाम लगाए जाते हैं, उनके यहां कुछ नहीं था, तीन तीन चार चार शादियों का रिवाज था। इधर तलाक हुई औरतें वैसे ही कम थी, अब एक आदमी ने दो तीन धारे के रखी हुई हो तो कुंवारे को औरत मिलेगी कहां से, इतनी औरतें थोड़ी पैदा होती हैं। तो उधर तो लोग इंतजार में होते थे भाई किसी को तलाक हो तो हम पैगाम में निकाह भेजें। तो उन औरतों की अच्छे घराने में शादी होती थी, इसलिए कि उनको पता है कि अच्छे घराने से तलाक होकर आई हैं, तो ये अच्छे घराने से इनके ताल्लुक है, तो उनके निकाह भी अच्छे जगहों पे होते थे। जैसे कोई अरब के शाही, अब बताओ सऊदी अरब का बादशाह अपनी बीवी को तलाक दे दे, आप में से हर एक कोशिश करेगा कि मेरी शादी हो जाए, करेगा कि नहीं करेगा? इसलिए कि जब वो शादी होगी तो सारी दुनिया को क्या बताएगा वो, अब ये वो है शेख तल्लाल की बीवी थी ये जिससे मैंने, आपकी भी हैसियत बढ़ जाएगी। तो हजरत हसन की जो मुतल्लका थी तो उसकी शादी कोई मुश्किल थोड़ी थी, उन्होंने सारी दुनिया से निकाह करने की ख्वाहिशमंद थी। तो इसलिए ये सब चीजें हैं जो हम इस माहौल में रह के जब देखते हैं तो फिर हमारी सोच तो पस्त है, हम वहां तक नहीं जा सकते, फिर हम इस्लाम को चेंज करने की कोई, बाद लोग कहते हैं हजरत हसन ने की नहीं थी इतनी शादियां, ये इल्जाम है हजरत हसन के ऊपर। ओ भाई हर मुवर्रिख ने जिक्र किया है, क्या शिया क्या सुन्नी, सारे मुवर्रिखीन जिक्र कर रहे हैं तवातुर के साथ कि की हैं। तो आप अपने आप को चेंज कर लो, उनको चेंज करने की कोशिश, लेकिन आप लोग ना करना तलाकें दे देके, आप में वो गट्स नहीं है, आपको कोई इसलिए नहीं देगा कि हम भी चाहते हैं कि हमारा जो रिश्ता है वो भी पीपल्स पार्टी से मजबूत हो जाए या मुस्लिम लीग से या एमक्यूएम से मजबूत हो जाए। तो हम में से कोई भी इतना पहुंचा हुआ नहीं है کہ ہم اگر بچہ پیدا ہو تو ہم کہیں بہت ہی کوئی اونچے خاندان کا ہے. دوسرا اگر آپ طلاق دیں گے بھی, حضرت حسن تو دیتے بھی تھے پھر بھی 70 شادیاں ان کی ہو گئیں, آپ جب دیں گے تو دوبارہ تلاش کرنا آپ کو بہت مشکل ہوگا. لوگ کہیں گے پہلی کو کیوں دی, تو آپ کیا جواب دو گے؟ حضرت حسن کا تو تھا کہ بھائی دے دی کوئی بات نہیں, ہماری کو بھی ہو جائے گی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگلا آپ کو دیتے ہوئے ڈرے گا کہ میری بیٹی کو بھی دے دی تو کیا بنے گا میرا, تو 100 دفعہ سوچے گا, تو آپ کا بھی نقصان ہے. اور ویسے بھی شریعت میں اصل قانون تو یہی ہے کہ طلاق ناپسندیدہ ہے. یہ فلسفہ حضرت حسن نے تو عمل کیا, لیکن حضرت علی بھی اس پر عمل کر سکتے تھے, مگر حضرت علی حضرت حسن کی رائے سے اتفاق نہیں کرتے تھے. بعض مسائل ہیں جن میں صحابہ کی رائے میں بھی اختلاف ہوا ہے, تو ہم اس میں ان صحابہ کی رائے کو فالو کریں گے جن کا علم زیادہ تھا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو علمی مقام ہے وہ حضرت حسن سے زیادہ ہے, لیکن حضرت حسن کے بھی عمل کی ایک لاجک ہے, کوئی اس کی ایک فلسفہ ہے. تو نابالغ میں بھی نکاح جائز ہے, اور اس کی فقہا ریزن کیا بیان کرتے ہیں کہ بھائی اچھا رشتہ بعض مرتبہ بلوغت کے انتظار میں, کیونکہ ان کی نظر میں نکاح کی ویلیو تھی. اب آپ مجھے بتاؤ, ایک لڑکی کا نابالغ میں نکاح ہوا ہو اور باپ نے کیا ہو, لیکن یہ ضروری ہے کہ باپ نے سوچ سمجھ کے کیا. اگر باپ نے کسی غلط جگہ نکاح کر دیا اور پتہ چل گیا کہ اس نے اپنے مفاد دیکھے, تو وہ پھر نکاح منعقد نہیں ہوتا. سمجھنے آ رہی بات؟ یعنی باپ جب نابالغ بچی کا نکاح کرتا ہے تو اس کی کچھ شرائط ہیں. اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ باپ نے بچی کا مفاد دیکھا ہو. بعض لوگ اپنی بیٹیوں کا نکاح سندھ میں نابالغ ہی میں کر دیتے ہیں, بڈھے بڈھے آدمیوں سے, اس کے وہ پیسے لیتے ہیں. ایسا نکاح منعقد نہیں ہوگا, کیونکہ اس میں یہ یقینی بات ہے کہ اس نے بچی کا مفاد نہیں دیکھا. بھائی حضرت ابو بکر نے اپنی نابالغ بیٹی کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا, آپ کی عمر 50 سال تھی, تو اس میں تو مفاد نظر آ رہا تھا نا, نبی ہیں. عام آدمی اٹھ کے اپنی نابالغ بیٹی کا نکاح ایسی کسی 55-60 سال کے آدمی سے کر دے تو اس سے پوچھا جائے گا کیوں کیا بھائی, کیا تھا اس میں, کون سے ہیرے جواہرات لگے ہوئے تھے. اگر کوئی معقول ریزن نہیں بتاتا تو وہ نکاح قلدم ہوگا, کیونکہ اس میں بیٹی کا مفاد سامنے رکھ کے نکاح ہوگا تو وہ معقول ہوگا, ورنہ وہ نہیں ہوگا. تو اس میں فقہا یہ بیان کرتے ہیں کہ بلوغت کے انتظار کیا تو بعض دفعہ اچھا رشتہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے. اسلام میں منگنی ہے ہی نہیں, اسلام میں ڈائریکٹ نکاح ہے, منگنیاں نہیں ہیں اسلام میں. منگنیوں کے فسادات ہیں, نقصانات ہیں, نکاح کے نقصانات نہیں ہوتے, اگر ہوتے بھی ہیں تو کم درجے کے ہوتے ہیں. تو بات کہاں سے کہاں چلی گئی, میں کیا سمجھانا چاہ رہا تھا, کہاں بات چلی گئی, تو میں بات بس لوٹ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. تو میں یہ کر رہا تھا کہ وہ جو ہے نا, انہوں نے مجھے بتایا کہ غیر مسلم سب سے زیادہ اعتراض کس پر کرتے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاحوں پر. تو عجیب بات یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ مذاق مسلمانوں کا اڑایا جاتا ہے. ہمارے رشتے دار تھے یورپ میں, امریکہ میں بہت رہے, وہ بتاتے ہیں کہ وہاں مزاحیہ ڈرامے اور کارٹون اربوں پہ زیادہ بنائے جاتے ہیں. اب کا مجھے پتہ نہیں, یہ 20 سال پرانی بات ہے, اربوں پہ زیادہ بنائے جاتے ہیں. تو وہ ہمارا مذاق بھی اڑاتے ہیں, وہ اسلام کا بھی مذاق اڑاتے ہیں. اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے حسدم من عند انفسہم, جو قرآن بیان کرتا ہے. اس لیے کہ اسلام کے ٹکر کا کوئی مذہب دنیا میں ہے نہیں. اسلام کی تعلیمات جو فطرت کو اپیل کرتی ہے نا, ایسی تعلیمات دنیا میں کسی کے پاس ہے نہیں. تو جب آپ, ایک شعر سناتا ہوں, اس سے یہ بات سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ. ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے کا فقہ جو تھا اس پر اعتراض کیا کسی نے, امام ابو حنیفہ کے پاس, امام حنیفہ پر اعتراض کیا وقت کے بادشاہ کے سامنے. اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا اس وقت, بڑا مشہور بادشاہ تھا, خلیفہ تھا اس وقت مسلمانوں کا. تو کسی نے فقہ حنفی پہ اس کے سامنے اعتراضات کیے کہ یہ فقہ حنفی میں جو امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے, امام حنیفہ قرآن و حدیث کو نہیں مانتے. یہ شروع سے امام حنیفہ پہ نا طنز چلا آ رہا ہے. اس نے کہا دیکھو یہ مسئلہ امام حنیفہ کا حدیث کے خلاف ہے, یہ مسئلہ امام حنیفہ کا حدیث کے خلاف ہے, یہ مسئلہ. بادشاہ بڑا ایک دم بفر گیا کہ بھئی یہ تو بالکل حدیث کے خلاف جا رہے ہیں. تو اس وقت ایک بہت بڑے حنفی عالم تھے, بادشاہ نے ان حنفی عالم کو بلایا اور کہا کہ امام ابو حنیفہ کے مذہب پہ یہ اعتراضات ہیں, اس کے جواب دو, اور ان اعتراضات کی وجہ سے امام ابو حنیفہ کی شخصیت پہ کیچڑ اچھالا جا رہا ہے, تو اگر تمہارے پاس اس کا جواب ہے تو مجھے دو. تو انہوں نے امام حنیفہ کے جو مسئلہ تھا نا, اس میں سے ایک ایک مسئلے کی دلیل بیان کرنا شروع کی کہ یہ مسئلہ فلاں حدیث سے لیا, اس کا یہ مطلب اور وہ حدیث کا یہ مطلب. وہ بیان کرتے گئے تو وہ بادشاہ بڑا متاثر ہوتا چلا گیا, یار یہ تو اصل, تو یعنی قرآن حدیث پہ جو گہرائی میں گھس کے, تو امام حنیفہ نے بڑا شاندار کام کیا ہے. تو جب وہ سب باتوں کے جواب ہو گئے نا, تو پھر بادشاہ نے ایک شعر پڑھا, بڑا خاندانی شعر تھا. وہ شعر یہ تھا, حسد الفتا اذ لم ینالو سعیہو, حسد الفتا اذ لم ینالو سعیہو,
فالناس اعداء له وخصوم كضرائر الحسنات قلنا لوجهها حسدا وبغضا انه لذميم انها لذميم.
وہ کہنے لگے کہ ایک جوان تھا نوجوان یعنی امام حنیفہ کے بارے میں کہا جس سے لوگوں کو جیلسی ہونا شروع ہو گئی حسد ہونا شروع ہو گیا. کیوں؟ اذ لم ینالو سایہو, کیونکہ لوگ اس کے مقام اور مرتبے تک بیچارے پہنچ نہیں پائے کوشش کے باوجود. اس کو اللہ نے جو علم دیا اور جو ذہانت اور جو باریک بینی عطا کی وہ دوسروں کو عطا نہیں کی, تو اس کے مقام تک پہنچنے کی لوگوں نے کوشش کی مگر بیچارے پہنچ نہیں پائے, تو ہو کیا گیا ان کو حسد. فالناس اعداء له وخصوم, اب پبلک ان کی دشمن بن گئی ہے اور ان کے مخالف ہو گئی ہے. آگے انہوں نے مثال دی کہ بالکل ایسے کہ ورائر الحسناء قلنا لوجہا, جیسے ایک آدمی کی چار بیویاں ہوں جن میں ایک بہت خوبصورت اور تین بدصورت. ٹھیک ہے نا, تین کیا تھیں؟ بدصورت. تو وہ تین بدصورت عورتوں نے کوشش کی کہ یار ہم بھی ایسی بن جائیں کہ میاں کا دل ادھر زیادہ جا رہا ہے, ہمیں دیکھ کے وہ نظریں جھکا لیتا ہے بدصورتی کی وجہ سے. تو اب وہ اپنے آپ کو تو چینج کر نہیں سکتی کیونکہ اللہ نے بنا دیا جیسا بنانا تھا. تو اب وہ مل کے جب بھی کوئی موقع ہوتا ہے تو اس خوبصورت بیوی کے بارے میں, خوبصورت سوگن کے بارے میں جہاں بھی جاتی ہیں تو سب مل کے کہتی ہیں یہ بہت بدصورت ہے, یہ کیا ہے, یعنی میڈیا کے ذریعے, سمجھ آ رہی ہے نا بات, پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ یار اب تو ویسے تو ہو نہیں سکتا کیونکہ آپ جب بعض دفعہ بولتے رہو جھوٹ بولتے رہو. امام حنیفہ کو 17 حدیثیں آتی تھیں, امام حنیفہ کو 16 حدیثیں آتی تھیں, ان کو تو حدیثیں ہی نہیں آتی. اتنا جھوٹ بولتا ہے تو انسان کچھ نہ کچھ وہم ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس نے کہا جیسے کہ خوبصورت سوکن ہو اور بدصورت عورتیں ہوں, وہ پھر کیا کرتی ہیں اس کے خلاف پروپیگنڈا کہ انہا لذمیم, یہ کیا ہے بدصورت, جبکہ دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے کہ سب سے زیادہ خوبصورت یہی ہے. تو انہوں نے کہا امام حنیفہ بادشاہ کہہ رہے کہ ان کی جو ذہانت اور ان کا جو فقہ ہے اور ان کے جو مسائل ہیں اتنا قرآن و سنت کے قریب ہیں کہ بالکل چمکتا ہوا جیسے ایک چراغ ہوتا ہے نا, نظر آ رہا ہوتا ہے سب کو. تو اب حسد کی وجہ سے لوگ اس پہ کیا کرتے ہیں, انگلیاں اٹھاتے ہیں. بادشاہ نے جب تک دلائل نہیں سنے تو اس کا بھی یہی حال تھا. تو بالکل ایسے ہے کہ اسلام دنیا میں ایسے چمک رہا ہے نا, کوئی اسلام کے ٹکر کا کوئی ہے ہی نہیں. ان کے پاس کوئی اصول ہی نہیں ہے زندگی گزارنے کا, بھائی کے کیا حقوق, بہن کے کیا حقوق, اولاد کی کیا ذمہ داری, اماں کا کیا ذمہ داری, ابا کی کیا ذمہ داری, ریاست کی کیا ذمہ داری, کچھ ہے ہی نہیں بیچاروں کے پاس. بیٹھ کے قانون بنا رہے ہیں, فیل ہو رہے ہیں. شراب پینے والا جب قانون بنائے گا شراب پی کے, تو وہ شراب کو حرام قرار دے سکتا ہے کیا؟ اب اسمبلی میں 90% اگر شرابی پہنچے ہوئے ہوں تو اس ملک میں کیا شراب پر پابندی لگ سکتی ہے؟ اور اسلام کیا کہتا ہے کہ قانون سازی کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ نے قرآن میں کہہ دیا حرام ہے. اب اگر مولوی صاحب اللہ نہ کرے شراب بھی پیتے ہوں گے تو وہ کبھی پبلک کو یہ نہیں کہیں گے کہ شراب پیا کرو یہ حلال ہے, وہ کہیں گے بھائی ہے یہ حرام. تو اسلام کے مقابلے میں کوئی آ نہیں سکتا. تو اب نتیجہ کیا نکلا ہے کہ ایک خوبصورت چیز جب سامنے آئے گی تو کیا ہو جاتا ہے, اس سے حسد ہو جاتا ہے. میں ایک علاقے میں رہا کرتا تھا, بس بیان میرا ختم ہو گیا. اب ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں, یہ اگلے ہفتے دے سوال پھر, ٹھیک ہے نا, شروع میں ہی دے دیں تاکہ اس کو نمٹا دیں. میں ایک علاقے میں رہا کرتا تھا پہلے, اس کے قریب تھی عیسائیوں کی بستی, ہندو بھی تھے وہاں عیسائی بھی تھے. تو وہاں کیا ہوا کہ ہمارے ایک دوست نے کہیں نکاح کا پیغام بھیجا کسی عیسائی لڑکی سے نکاح کرنے کے لیے, تو اس کے ابا نے منع کر دیا, حالانکہ وہ لڑکی بھی وہاں نکاح کرنا چاہتی تھی. تو وہ چونکہ میں درمیان میں واسطہ بنا تھا, تو میں نے پھر وہاں لوگوں سے پوچھا جو کچھ کرسچن بھی تھے کچھ ہندو بھی تھے, انہیں سے ڈائریکٹ میں نے پوچھا. تو وہاں عجیب عجیب شادیاں ہوئی ہوئی تھیں, یعنی شوہر ہندو ہے تو بیوی کرسچن ہے, بیوی ہندو ہے تو شوہر عیسائی ہے. اس آدمی نے جہاں نکاح کا پیغام بھیجا تھا وہاں بھی کوئی ایسا ہی کہانی تھی, ماں ہندو تھی اور پتہ نہیں شوہر. تو میں نے ان لوگوں سے پوچھا, میں نے کہا تم لوگ دوسرے مذہبوں میں شادی کر دیتے, انہوں نے کہاں کر دیتے, نہیں کرتے تو کہاں نہیں کرتے, مسلمان. میں نے کہا یار یہ مسلمان سے اتنا ستیلا سلوک کیوں ہے؟ ایک ہوتا ہے کتابوں میں انٹرنیٹ پر, ایک ہوتا ہے آپ کسی کلچر میں جا کے اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ سوتیلا سلوک کس کے ساتھ ہوتا ہے, مسلمانوں کے ساتھ. میں نے پھر وجہ پوچھی تو میرا اپنا تجزیہ یہ تھا, ان کو پتا ہے کہ اگر عیسائی لڑکی ہندو سے شادی کرے گی تو ہندو نہیں بنے گی, وہ ہندو عیسائی سے شادی کر لے گی تو وہ عیسائی نہیں بنے گی, وہ اپنے مذہب پہ رہے گی. لیکن یہ گئی اگر مسلمان کلچر میں, تو حالانکہ مسلمان کبھی گن پوائنٹ پہ کسی کو مسلمان نہیں کرتے, اگر کریں گے تو علماء کے کہنے سے کہیں گے, علماء کہہ ہی نہیں
منع کر رہے ہیں کہ بھائی آپ زبردستی مسلمان نہیں بنا سکتے کسی کو، تو ان کو پتا ہے کہ یہ رکے گی نہیں، یہ کیا کر جائے گی، اسلام قبول کرے گی، یہ دیکھے گی کلچر کا فرق. ایک خاتون کا فون آیا انڈیا سے، اسلام قبول کیا تھا، بالکل 22-23 سال کی لڑکی تھی. میں نے کہا آپ نے کیا دیکھ کے اسلام؟ اس نے کہا میں جو مسلمان گھروں میں جاتی ہوں تو ان کا کلچر بہت اٹریکٹیو ہے، مسلمانوں کا جو ماحول ہے، ان کا جو سسٹم ہے وہ بہت اچھا ہے. تو یہ سسٹم جو ہے نا ہمارے خاندانوں میں نہیں ہے. اور ظاہر ہے کہاں سے آئے گا، ان کو پنڈت جی کیا بتائیں گے؟ پنڈت جی جو ان کے بتائیں گے ان کو، تو پہلے پنڈت جی کا معذرت کے ساتھ پھر وہ نیٹ پہ جاتا ہے، لوگ بتا پنڈت جی کا اپنا حلیہ تو دیکھو، کس کو فالو کریں؟ پنڈت کو فالو کریں، پنڈت جی کو. ان کے مذہب میں ہے کہ آدھا سر مڑواؤ آدھی لٹ چھوڑ دو، ہے بھائی یہ مذہب میں. ہمارے یہاں تو علماء کی جب ویڈیوز آتی ہیں نا، تو ایک صاحب ایک عالم کی ویڈیو گئی تو مجھے ایک مولانا صاحب نے کہا عالم کے لیے ویڈیو بنانا حرام ہے. میں نے کیوں کہہ رہا یار اس میں تو لڑکیاں عاشق ہو جائیں گی ان کے اوپر، بعض علماء ہوتے ہیں بڑے ان کے حلیہ اچھا ہوتا ہے. میں نے کہا اب کیا کریں، عاشق ہوں گی تو دین کا کام بھی تو ہوگا نا، اب چند ایک عاشقوں کو چھپانے کے لیے جو علماء کے ایسے واقعات آ رہے ہیں. ہمارے حضرت کے پاس ایک واقعہ ہے کہ ایک عالم تھے، وہ ایک خاتون جو ہے ان کے بیان سن کے پاگل ہو گئی، حضرت کو خط لکھتی تھی، حضرت نے فرمایا ان سے تعلق ختم کریں مولوی صاحب. پنڈت جی کے ایسے واقعات ہوتے ہیں کیا؟ تو یہ تو اسلام نے ایک لباس دیا ہے، اسلام نے ایک جو ہے نا ایک زینت دی ہے. خذو زینتکم عند کل مسجد، ہمیں حکم ہے کہ نماز سے پہلے زینت اختیار کریں، نہا دھو کے خوشبو لگا کے جائیں. مولوی صاحب جتنے ممبر پہ سر دھچکے آتے ہیں اتنے گھر میں تھوڑی ہوتے ہیں. لیکن جو دوسرے مذہبی لوگ ہیں وہ جتنا یعنی اپنے مذہبی اس میں آئیں گے نا، پنڈت جی گھر میں پھر بھی تھوڑے سے اچھے ہوں گے. اللہ معاف فرمائے، میرا مقصد کسی پنڈت جی کا مذاق اڑانا نہیں ہے بھائی. پنڈت جی گھر میں پھر بھی اچھے لگ رہے ہوں گے، لیکن جب وہ اپنی بیٹھک میں آ کے بیٹھیں گے جہاں وہ جو بھی کرتے ہیں، مجھے ہندی نہیں آتی، وہ بیٹھ کے وہ جو بھی دھرم ماترا واترا جو بھی کرتے ہیں وہاں بیٹھ کے، جو بھی لوگوں کو جھاڑ پھونک کرتے ہیں، تو اس وقت ان کا جو حلیہ ہے اللہ معاف فرمائے، وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ لوگ کہیں کہ کاش میں پنڈت جی ہوتا. علماء کو دیکھ کے تو پھر بھی یہ تو ہمارے ہاں ہوتا پتہ ہے کیا ہے، لوگ کہتے ہیں مولوی عجیب سے ہوتے ہیں، توندے نکلی بھی ہوتی ہیں، یہ عجیب سے نہیں ہوتے، یہ پہلے سے عجیب سی چیزیں ہوتی ہیں جو مولوی بن جاتی ہیں. عالم بننے کے بعد تو ان کی پرسنالٹی پہلے سے بہتر ہی ہوئی ہوتی ہے، اگر یہ عالم نہ بنتے تو آپ ان کی پرسنالٹی کو دیکھ لیتے پھر، یہ تو پھر بھی علم دین نے ان کو تھوڑا سا، یعنی اگر یہ عالم نہ ہوتے بھائی، چیزیں جس قسم کی مدرسوں میں آئیں گی نا، مدرسے والے اسی پہ محنت کر کے تھوڑا سا بہتر کر کے نکال دیں گے نا، اچھی چیزیں آئیں گی تو اور اچھی ہو کے نکلیں گی. اب وہ عجیب عجیب سی چیزیں آ رہی ہیں، سب نہیں ہوتے اللہ، مدارس میں بہت اچھے لوگ بھی آتے ہیں، لیکن یہ جو توندے نکلی ہوئی ہیں کچھ تو دیکھو قدرت کی طرف سے ہوتا ہے. بہت سے علماء میں جانتا ہوں، ایک عالم تھے اتنے بھاری بھرکم، اتنا موٹا پیٹ ان کا، میں نے کہا آپ اتنے بڑے عالم ہیں اور آپ کی حیات دیکھیں آپ کی. انہوں نے کہا میں 24 گھنٹے میں صرف ایک وقت کھانا کھاتا ہوں، صرف ایک ٹائم، اور وہ بھی بہت تھوڑا، میں قدرتی پیدائشی ایسا ہوں. تو وہ تو اللہ کی طرف سے ہو گیا نا، ایسا بھی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کسی عالم کا پیٹ دیکھ کر بدگمان ہونا جائز نہیں ہے، قدرت کی طرف سے ہوتا ہے بعض دفعہ، نیچرل ہے. لیکن عمومی طور پر اگر یہ توندوں والے جو اتنے آ رہے ہیں اور اتنے عجیب سے نہ بات کا سلیقہ، تو یہ مدرسوں نے ایسا نہیں بنایا ہوتا. والدین اپنے بچوں میں جو سب سے زیادہ عجیب سا ہوگا نا، جو کسی کام کا نہیں ہوگا، اس کو کیا کریں گے؟ مدرسے میں لا کے جمع کرا دیں گے. مدرسے والے کب تک اس کی توند کم کریں بیٹھ کے بھائی، وہ تو مدرسے میں نہیں آتا تو اور کم ہو جاتی اس کی، اور یعنی اس کی توند زیادہ ہوتی. اور جو سب سے اچھا سلم اسمارٹ تھا، بڑا اچھا خاندانی قسم کا بچہ تھا، اس کو کیا کہاں لے گئے؟ ڈاکٹر بنا دیا اس کو. اب ڈاکٹر آپ کو ہینڈسم نظر آئیں گے سلم اسمارٹ سے، مولوی آپ کو عجیب عجیب سے نظر آئیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ پہلے سے عجیب سے ہوتے ہیں. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ علم دین انسان میں نکھار پیدا کرتا ہے، علم دین انسان میں صلاحیتیں پیدا، وہ اس میں کون سی ایسی بات ہے جو آپ کو غلط رخ پہ دے کے جا رہی ہے؟ تو اس لیے جو ہے آپ جتنے یہ جو دنیا کے دیگر مذاہب ہیں، ان کے پاس کوئی فالو کرنے کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، اپنے مذہبی رہنماؤں کو فالو نہیں کرتے، کر بھی نہیں سکتے. تو اس لیے اب ظاہر ہے حسد کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے طنز مارتے رہتے ہیں، یہ ایسے ہیں، یوں ہیں، ان کے عورتوں پہ ظلم ہوتا ہے، ان کے یہاں دہشت گرد ہوتے ہیں، بم پھاڑتے ہیں، اور ان کے نبی نے اتنی کم عمر میں شادی کر لی اور ان کے لیے چار چار شادیاں کرتے ہیں، اور جناب یہ عورتوں کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں, ٹھکائیاں لگاتے ہیں, تو ایسی ایسی باتیں لگاتے بھی ہیں, حقیقت ہے. قرآن میں اجازت دی ہے بیوی پہ ہاتھ اٹھانے کی سخت مجبوری میں, تو وہ طلاق سے تو بہتر ہے نا. گورا ہاتھ نہیں اٹھاتا, وہ بیوی کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے, وہ نہ ادھر کی رہتی ہے نہ ادھر کی. مسلمان ایک دفعہ ہاتھ اٹھائے گا, اس کے بعد وہ سوری بھی کر لے گا, کچھ باہر سے برگر لا کے کھلا دے گا اس کو بیگم. اس میں عورت کی اتنا نقصان نہیں ہے, اتنا نقصان نہیں ہے, تو جبکہ ان کا نقصان زیادہ ہے. تو وہ اس لیے جو ہے نا, وہ یبغونہا عوجا, قرآن کہتا ہے یہ تمہیں کجی تلاش کرتے رہیں گے. کجی, کجی کا مطلب ہوتا ہے بس تمہارے نیگیٹو پوائنٹ ڈھونڈتے رہیں گے, جو پازیٹو بھی ہوں گے ان کو بھی نیگیٹو بنا کے پیش کریں گے. تو اس لیے ان چیزوں سے بالکل پریشان ہونے کی چندہ ضرورت نہیں ہے, اور یہ اسلام کی کوالٹی ہے کہ جس میں کوئی کوالٹی ہوتی ہے تو اس کی مخالفت کرنے والے لوگ دنیا میں زیادہ ہوتے ہیں, اور جتنا اسلام کے قریب ہوگے نا آپ کی مخالفت اتنی ہی زیادہ ہوگی. ابھی داڑھی نہیں ہے تو لوگ کم مخالفت, داڑھی رکھو گے تو پیچھے پڑ جائیں گے ہاتھ دھو کے, داڑھی والے ایسے ہوتے ہیں تو داڑھی والے یوں ہوتے ہیں تو داڑھی والے ایسے ہوتے ہیں. تبلیغ میں وقت لگا لیے تو اور برے ہو جاؤ گے, شلوار ٹخنے سے اوپر آ گئی تو اور برے ہو جاؤ گے, ہر ہر بات پہ تانا ملے گا. لڑکی شرعی پردہ کر لے گی تو معاشرے میں اور بری ہو جائے گی. ذرا سا کوئی الٹا کام کرو گے نا لوگ بولیں گے داڑھی والے ایسے ہوتے ہیں, پردے والی ہے. بھائی داڑھی والے ایسے نہیں ہوتے. وہ بریک لگائی تھی نا ایک داڑھی والے نے, ایک داڑھی والا جا رہا تھا گاڑی میں تو خاتون آئی, وہ ٹکر لگ گئی اس کو, تو خاتون نے کہا داڑھی رکھ کے ٹکرے مارتے ہو, شرم نہیں آتی؟ اس نے کہا محترمہ داڑھی ہے بریک نہیں ہے, یہ ٹکر لگنے کا تعلق بریک سے ہے, بریکیں مضبوط ہوں گی تو ٹکر وقت پہ, داڑھی کا اس سے کیا تعلق, ہر ہر چیز داڑھی میں ڈال دیں گے. تو اس لیے فکر نہ کریں, آخرت انشاءاللہ کس کی ہے, دینداروں کی ہے. دنیا میں تانے ملتے رہیں گے, جیتے رہیں, لیکن عزت کرنے والے انشاءاللہ کتنے غیر مسلم ہیں جو اس وقت اسلام کی طرف آ رہے ہیں. اتنا پروپیگنڈا اسلام کے خلاف تاریخ میں کبھی بھی نہیں ہوا جتنا اب ہو رہا ہے, لیکن اتنے زیادہ غیر مسلم اسلام کی طرف کبھی بھی نہیں آئے جتنا اب آ رہے ہیں. حالانکہ مسلمان بیچارہ غریب بھی ہے, کچھ بھی نہیں ہے, کرپ بھی ہے, سب کچھ ہے, پھر بھی آ رہے ہیں, اتنا آ رہے ہیں, اتنا آ رہے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین اور مذہب پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.